إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری سے آزاد ہو کر معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا چیز اللہ کو پسند ہے اور کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اس کی معلومات انسان کی عقل سے نہیں ہو کہ اپنی عقل سے انسان یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کیا اچھا ہے، کیا غلط، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا برا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے. بلکہ انسان کو چاہیے، اور نجات اس کی اسی میں ہے، کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھے کہ کس چیز کو آپ نے اچھا بتلایا، کس چیز کو آپ نے برا بتلایا. پھر خصوصاً جہاں تعبدی امور کا معاملہ ہے، جہاں عبادات کا معاملہ ہے، تو کون سی عبادت کی جائے اور کیا عبادت نہیں ہے، اس کا فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملے گا. اسی طرح سے کون سی عبادت کس طریقے سے کی جائے، یہ ایک انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کی عقل اس کو غلط رہبری کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر دین رائے پر ہوتا تو جو موزے ہوتے ہیں، خفین جن کو کہا جاتا ہے، جو چمڑے کے موزے عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ پہنتے ہیں عرب میں تو خاص طور سے لوگ عام ہیں، وہاں پر ہندوستان میں بھی لوگ پہنتے ہیں چمڑے کے موزے، تو فرمایا کہ اگر دین رائے پر ہوتا تو خفین کا نچلا حصہ زیادہ حقدار تھا مسح کا، کہ جو مسح کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس کو نہیں جانتے ہوں گے بعض لوگ، کہ جب انسان موزے پہنتا ہے چمڑے کے تو پاؤں دھونے کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف اس پر مسح کرنا، جسے سر پر مسح کرتے ہیں اس پر مسح کرنا کافی ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اگر دین رائے پر ہوتا تو موزوں کا جو نیچے کا حصہ ہے خفین کا، یہ بظاہر زیادہ حقدار تھا اس بات کا کہ اس پہ مسح کیا جائے، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں پر اوپر کے حصے میں مسح کیا کرتے، جیسے یہ پاؤں ہیں تو یہاں مسح کیا جائے گا، یہاں نہیں. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے، مشاہدہ بتاتا ہے کہ زمین پر چلنے میں نچلا حصہ زمین پر ٹکتا ہے، وہیں دھول لگتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبادات کے سلسلے میں، تعبدی امور میں، احکامات میں، ایک آدمی اپنی عقل اگر چلائے تو بہت ممکن ہے کہ جو کرنا ہے اس کا الٹا وہ کرے گا. اسی لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، آپ کی سنت کی طرف رجوع کرے، تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس تمہید کے بعد اصل جو ہمارا موضوع ہے آج کی اس مجلس کا، وہ نماز کے بعد مسائل. اگر نماز کے پورے مسائل لیے جائیں تو بلا شبہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن میں نے نماز کے وہ مسائل منتخب کیے ہیں کہ جو خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں ہمارے بہت سارے حنفی بھائیوں سے ہمارے مختلف ہیں. احناف جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سارے مسائل میں ہم ایک جیسے ہیں، جیسا وہ کرتے ہیں ویسے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن میں ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. چونکہ سالوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، اس لیے لوگوں کے لیے بہت ساری باتیں عجیب و غریب ان کو لگتی ہیں کہ یہ کیا نیا نیا نکال رہے ہیں. میں اصل مسائل پڑھاؤں گا، اس سے پہلے بنیادی تمہید بہت ضروری ہے، کچھ بنیادی باتیں جاننا بہت ضروری ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ نیا نیا تم لوگ کہاں سے لاتے ہو؟ دیکھیے، نیا ایک تو ہے شریعت میں اور نیا ہے لوگوں کے مشاہدے میں. ایک چیز اتنی مٹ چکی ہو یا ایک ملک میں ہوتی ہو دوسرے ملک میں نہیں ہوتی ہو، تو جہاں ہوتی ہے ان کے لیے تو چیز پرانی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر وہ چیز عمل میں نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن کیا وہ چیز حقیقتاً نہیں ہے؟ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے بہت پرانی ہو لیکن کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں اس چیز کو، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے وہ نہیں ہوتی ہے. بہت سارے ہمارے بھائی حنفی بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ ایسا عمل کرتے ہو، ایسا عمل کرتے ہو، اور آپ جو ہے ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں تو ہم کو ایسا کرنا چاہیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا کا طریقہ ہے تو باپ دادا ہی کے طریقے پہ چلنا چاہیے. ان سارے اعتراضات کا جواب میں اگلے درس میں دوں گا، ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کا کیا معاملہ ہے. لیکن یہ بات ہم کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان عبادات کے ان مسائل میں جن میں ہمارا اختلاف ہے، ان میں ہم اگر کسی امام کے کسی مسئلے سے اختلاف کر رہے ہیں تو کیا ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز نکال لے اور کسی بڑے عالم کی بات نہ مانے بلکہ اپنی منمانی کرے، تو ایسا آدمی ہمارے نزدیک بھی غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نیند میں سے بیدار ہو، بخاری کھولے اور کسی بھی حدیث کا کچھ بھی مطلب لے، اس کو نہ عربی آتی ہو، نہ اس کو ٹھیک سے اردو آتی ہو، نہ اس کو حدیثوں کے اصول معلوم ہو، کچھ بھی معلوم نہیں، بس وہ کوئی کتاب کھول دیا، اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس کے دل میں جو مطلب آ رہا لے رہا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس تم جو ہے اپنی مرضی سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرو، اپنی مرضی سے حدیثوں کا مطلب لو، جو جی چاہے کرو. ایسا نہیں، بلکہ بہت سارے مسائل جہاں پر احناف کا ایک قول ہوتا ہے اس کے بالمقابل جس پر ہم عمل کر رہے ہوں، وہاں اولاً تو حدیث کی دلیل ہوتی ہے، حدیث سے دلیل ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کسی بہت بڑے امام کا اور عالم کا بھی اس پر فتویٰ ہوتا ہے. تو اگر اس عمل کے اندر اگر کوئی ہم پر اعتراض کر رہا ہے کہ تم یہ نیا کیا کر رہے ہو، یہ کہاں سے لائے ہو، تو وہ اعتراض اس کا صرف ہم پر نہیں بلکہ اس حدیث پر بھی اور اس امام پر بھی ہوتا ہے جس کا فتویٰ ہم بتا رہے ہیں. چاہے وہ رفع الیدین کا معاملہ ہو، یا چاہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، یا وہ تورک ہو، یا کوئی بھی عمل ہو. ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال کے بعد میں ہم نیند میں سے اٹھ کے کچھ بھی نیا عمل کر رہے ہیں. اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ ہمارا طریقہ، ہمارا اصول، میں کل کی بھی درس میں ذکر کر چکا ہوں، الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ، کتاب و سنت کی اتباع، لیکن اس اتباع میں ہم انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، سوجھ بوجھ، فہم جو لیتے ہیں وہ سلف سے لیتے ہیں کہ ہم سے پہلے اس کے قائل ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنے دل سے کچھ بھی مطلب بتا دیں. تو اس بات کو یاد رکھیں، سارے مسائل نماز کے لینے کی میں حاجت نہیں محسوس کرتا ہوں، کچھ مسائل ہیں جو مختلف ہی ہیں، ان مسائل کے بارے میں آج ہم اس درس میں گفتگو کریں گے. مزید یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ اگر ایک ہی مسئلہ ہم لے کر اس میں بحث شروع کر دیں، لغوی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، پھر اس کے معنی کے اعتبار سے، علماء کے اقوال کے اعتبار سے، تو میں سمجھتا ہوں ایک درس صرف ایک مسئلے کے لیے کافی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کافی ہو جائے، یعنی ایک مسئلہ ایسا چلے گا. یہ مدارس میں عام طور سے ہوتا ہے اور جو کہ زیادہ حقدار ہے کہ ایک ایک مسئلے کو اتنا وقت دیا جائے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دلیلیں ذکر نہیں کی، تم نے اپنی دلیلیں ذکر کی ہے. تو میرا مقصد یہ نہیں کہ میں مسائل پر بحث کر کے آپ کے سامنے واضح کروں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہاں پر آج کے درس میں مقصود اس درس سے یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا نماز میں اتحیات میں سبابہ جو ہوتی ہے یہ انگلی اس کو سبابہ کہتے ہیں, اس کی حرکت دیتے ہیں یا تورک کرتے ہیں یا رف الدین یا سینے پر ہاتھ جو بھی اعمال کرتے ہیں, ان کو خود کو معلوم ہو جائے کہ کیا دلیل اس کی ہے. اس لیے کہ بعض اوقات ایک آدمی جوش میں آ کے کسی سے بھی بحث شروع کر دیتا, وہ کہتا ٹھیک ہے بتاؤ کون سی کتاب میں, تو اس کو بھی معلوم نہیں رہتا. تو ہمارا آج یہ جو درس ہے اس کا مقصود کیا ہے کہ خود ہمارا اپنا جو عمل ہے اس کی دلیل ہم کو معلوم ہو, نمبر ایک. نمبر دو, اس میں ممکن ہے میں کہیں ضمناً مجمل طور پر, بہت تفصیل میں نہیں, مجمل طور پر اس کے الٹا جو عمل ہے اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کروں, لیکن میرا اصل مقصد جو ہے لوگوں کے سامنے صحیح باتیں جو بھی ہمارے نزدیک راجح قول ہے وہ ذکر کرنا ہے. اس میں ایک بات اور جو بہت ضروری ہے جاننا, وہی کہ بعض لوگ شدت میں آ کے کہتے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ نیچے باندھتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کم لوگوں کے اس قول سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. علماء میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی عمل میں کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی نماز یا اس کا دین خراب ہوتا ہے, اس کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کے مخالفت کرنا, معلوم ہے ایسا لیکن وہ الٹا ایسا کرے جان بوجھ کے, تو مسلمان کا عمل نہیں ہے یہ, وہ آدمی اپنے ایمان کی خبر لے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ مسائل کے اندر کبھی کسی عالم کا فتویٰ کسی ضعیف حدیث پر ہوتا ہے. ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں؟ جو معتبر نہ ہو, کمزور ہو. اسی لیے آپ اس کرسی پہ کبھی نہیں بیٹھیں گے جس کے پائے کمزور ہو, نہیں بیٹھیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی گرنا نہیں چاہتا ہے. اسی طرح سے دین کی بنیاد بھی ایسی چیزوں پر, پایوں پر نہیں رکھی جاتی ہے جو کمزور ہوں. اسی لیے علماء نے اصول بتایا کہ استدلال جو کیا جائے گا, مسائل میں دلیل جو لی جائے گی وہ صحیح اور حسن روایتوں سے. ایک روایت ہے صحیح جو ایک دم ٹاپ لیول کی, ایک دم معتبر, دوسری تھوڑی اس سے نیچے کی لیول کی لیکن اوتھینٹک, معتبر لیکن تھوڑی اس سے نیچے کے درجے کی. پھر اس سے نیچے شروع ہوتی ہیں ضعیف حدیث. ضعیف کے معنی ہوتے ہیں کمزور, کمزور دلیل کے اعتبار سے کمزور, پاور نہیں ہے اس میں. تو جب وہ کمزور ہے تو اس پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے کسی کمزور حدیث پر ہوتا ہے, کبھی امام شافعی کا استدلال کمزور ہوتا ہے, کبھی امام احمد بن حنبل کا, ایسا ہوتا ہے. یہ ایک علمی بات ہے, کوئی اس پر گفتگو کرنا چاہے تو ہم بیٹھ کے اس کے ساتھ میں گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ہم اگر کوئی امام اگر مثلا اس کا کچھ اور فتویٰ ہے اور ہمارا کچھ اور عمل ہے, تو ایسے مسائل میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیچے باندھتے ہیں, وہ رفع الیدین نہیں کرتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. ہمارا یہ کہنا نہیں ہے, اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو عالم اپنے اجتہاد سے کسی نتیجے پر پہنچے, اگرچہ وہ اخلاص کے ساتھ میں پوری تحقیق کرتا ہے, اخلاص کے ساتھ پوری تحقیق کرتا ہے, اصولوں کی پابندی کے ساتھ پوری تحقیق کرتا ہے, اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہیں نیچے ہی باندھنا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چاہے یہ خطا ہو اس کو ثواب ملے گا. لیکن ہمارے آدمی وہ سچ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکم, کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فتویٰ دیتا ہے یا قضا یا فیصلہ کرتا ہے, تو اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلے اس کو دو اجر ہیں, لیکن اگر اس کا اجتہاد خطا نکلے تو اس کو ایک اجر ہے. تو امام ابو حنیفہ ہوں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل ہوں یا کوئی اور امام ہوں, ان کے کسی مسئلے میں اگر خطا ہوئی ہے ان سے, تو پھر ایسے مسائل میں ہم ان کو مخطی مانتے ہیں. مخطی کا مطلب ہوتا ہے جن سے انجانے میں غلطی ہو گئی, لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا عمل ضائع ہو گیا. اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی جرات نہیں کہ ہم اتنی بڑی بات کہیں. ہم سارے اماموں کو حق پر مانتے ہیں, اہل حق مانتے ہیں, لیکن اہل حق میں بھی اختلاف ہوتا ہے. آپ بتائیے, امام شافعی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, امام ابو حنیفہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں. اگر آپ جو ہے یعنی یہ کہیں تو آپ کہیں گے کہ دو الگ الگ عمل کیسے؟ ہم کہیں گے ان کے پاس کوئی حدیث پہنچی, ان کے پاس کوئی حدیث پہنچی. اب ہمارے تک بعد کے دور میں سارا مواد جمع ہو کے جو پہنچا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء نے اس بارے میں کیا کہا. بعض وہ سمجھتے کہ چار نوجوان جمع ہو گئے ہیں, وہ اپنے دل سے کچھ بھی کاروبار کر رہے ہیں, ایسا نہیں. اس وقت بڑے بڑے علماء ہیں جن کو بخاری، مسلم، ابو داؤد کی کتابیں یاد ہیں، ایسے علماء ہیں، بہت دور نہیں، آپ کے فون سے قریب ہیں، آپ فون لگا کے بات کر سکتے ہیں ان سے، ایسا 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 ہے، کیا ہے، بات کر سکتے ہیں آپ سے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں کہ چار نوجوان جمع ہو کے کچھ بھی کر رہے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے حدیث پڑھ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم ہر مسئلے میں علماء سے پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد عمل کرتے ہیں. تو اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. تو ایک تو یہ کہ ان نماز کے مسائل میں جن میں اختلاف ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ دوسری جانب ہوں، ہمارے سوا دوسری جانب ہوں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، ایسا کہنے والا غلط ہے. لیکن جو آدمی جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہو جائے گا. تو جان بوجھ کر کرنے والا، اور جو آدمی سمجھ رہا ہو کہ یہ صحیح ہے لیکن اس کے پاس واضح دلیل نہیں ہے اور وہ کسی اور دلیل پر قائم ہے، تو ایسے آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو آپ یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں. اب ہم آتے ہیں ان مسائل کی طرف جو 10 مسائل میں نے چنا ہوں نماز سے متعلق. اور بھی میں بڑھا سکتا تھا لیکن میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت آپ نے کر لوں، اس لیے کہ آج عبادت وغیرہ کریں گے اور تاک رات ہے، اس اعتبار سے جو ہے ہم لوگ مطلب کم سے کم اس میں وقت دیں تو زیادہ مناسب ہے. پہلا مسئلہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، ورفعنا لک ذکرک، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، یدان کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھ، رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، دونوں ہاتھ ایسے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، ایسے بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جہاں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا وہاں پر ہم ویسے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کھڑے ہوتے، قبلہ رخ ہوتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اس طرح سے، کبھی کان تک کبھی کندھوں تک، یہ دونوں صورتیں آپ کی ہوتی تھی، آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی سمت میں ہوتی تھی، اور آپ اس کے بعد میں جو ہے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے اور ہاتھ باندھ لیتے. اس رفع الیدین میں امت میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں. پہلا رفع الیدین جو نماز کی شروعات میں ہوتا ہے، جس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، نماز میں ساری چیزوں کو حرام کرنے والی تکبیر، کھانا حرام، بات کرنا حرام، پینا حرام، سب چیزیں حرام. تو نماز میں جو ہے نماز کے منافع امور جب حرام ہو جاتے ہیں تو اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اس کا رفع الیدین کسی کا اس میں اختلاف نہیں. اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہے رکوع سے پہلے رفع الیدین کرنا، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے کھڑے ہو کر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں اس وقت رفع الیدین کرنا پھر سے، اور التحیات سے اٹھ کر رفع الیدین کرنا. تو یہ تینوں جو ہیں ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور یہ تم اپنی طرف سے لائے ہو. اس میں بھی کئی گروہ ہیں جو اس کے انکار یا اس کے نہیں کرنے کے سلسلے میں الگ الگ باتیں کہتے ہیں، میں اس کو بعد میں ذکر کروں گا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا حدیث میں ہے کیا کرنے کا یا نہیں کرنے کا، ایسا حدیث میں تذکرہ اس کا ہے یا نہیں ہے. اگر ہم صحیح البخاری دیکھیں اور یہ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں، آپ کو ان کتابوں میں رفع الیدین کی رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد حدیثیں ملیں گی. کوئی بھی کتاب اٹھائیں آپ حدیث کی. نافع جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں، غالباً غلام ہیں ان کے، نافع مولا ابن عمر ہیں، ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدی. عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، جب نماز میں داخل ہوتے، شروع کرتے نماز، کبر تکبیر کہتے، ورفع یدیہ دونوں ہاتھ اٹھاتے، واذا رکع رفع یدیہ اور جب رکوع کرتے تو رکوع کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے یعنی رکوع سے اٹھ کر تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے یعنی التحیات کے بعد تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کو یعنی منسوب کیا ہے. رفع ذلك کا مطلب ہوتا ہے منسوب کرنا اپنے سے اوپر. عبداللہ ابن عمر نے اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے کہ یہ عمل کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں پر تین باتیں اس حدیث میں ذکر ہوئیں، امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 739. اس حدیث میں تین مقامات رفع الیدین کے ذکر ہو رہے ہیں، بلکہ کل ملائیں تو اب چار ہوں گے، مختلف بھی تین ہیں. ایک شروعات کا جب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، دو رکو سے پہلے، تین رکو کے بعد، چار اتحیات سے کھڑے ہو کر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہے، وہ خود اس کو کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل بھی اس پر ہے، عبداللہ ابن عمر کا عمل اس پر ہے اور بہت سے صحابہ ہیں، لیکن چلیے اس کو ایک ہی کو ہم پکڑ کے گفتگو کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرتے تھے. اب اس کی روایتیں جو ہیں دوسرے بہت حضرت علی سے روایت ہے اس کی، اور یعنی بہت سارے صحابہ سے اس کی روایت ہے. امام البخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں جہاں اس کو ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بخاری کے علاوہ امام البخاری نے مستقلاً ایک کتاب لکھی ہے، جز رفع الیدین، رفع الیدین کے بارے میں ایک کتاب. اس میں انہوں نے، بخاری میں نہیں ہو، وہ الگ سے ایک اسپیشل بک ہے ان لوگوں کے رد میں جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. کس نے لکھی ہے؟ امام البخاری نے. کتاب کا نام کیا ہے؟ جز رفع الیدین، رفع الیدین کا ایک چھوٹا سا کتابچہ. اس میں پوری دلیلیں دی، صحابہ کا عمل بتایا اور رد کیا ان لوگوں کا جو کہتے کہ رفع الیدین نہیں. تو یہ دلیل آپ کو ملے گی، کوئی بھی آپ حدیث کی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، دارقطنی، دارمی، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو رفع الیدین ملے گا. عام طور سے محدثین کا قول ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، عام طور سے اکثریت اس طرف. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سب رفع الیدین کرتے ہیں سوائے اہل کوفہ سے. عام محدثین کا قول ہے. کوفہ کے جو محدثین تھے یا کوفہ کے جو علماء اور فقہا تھے وہ کہتے تھے رفع الیدین نہیں ہے، لیکن عام طور سے جو ہے علماء رفع الیدین کرتے ہیں. صحابہ میں سے بہت بڑا عدد ہے، تابعین میں سے بہت بڑا عدد ہے. آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے تابعین رفع الیدین کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ رفع الیدین کرتے تھے، بتائیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عصام ابن یوسف امام ابو حنیفہ کے احناف میں سے ہیں، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد عصام ابن یوسف، وہ رفع الیدین کرتے تھے. اور اکثر مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا اختلاف کیا، اس لیے کہ حدیث اس میں موجود ہے. تو ہم کسی امام پر طعن نہیں کرتے ہیں. بعض لوگوں کا استدلال کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کہتے امام ابو حنیفہ حق پہ تھے کہ نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں. پھر وہ رفع الیدین کرتے تھے کیا؟ نہیں. پھر تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ کیا غلط تھے کیا؟ آپ ان سے دوسرے طریقے سے پوچھیں گے تو وہ چپ ہو جائیں گے. آپ ان سے پوچھیے امام شافعی حق پہ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. وہ رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں تھے؟ کرتے تھے. وہ باطل پہ تھے کیا؟ تو یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے، یہ بات کرنے کا علمی طریقہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ کسی ایک آدمی کو محور بنانا، ایکسس بنانا، اور اس کی بنیاد پر سب چیک کرنا، اگر ایسا یہ صحیح بھی ہو تو پھر وہ صرف صحیح ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. کسی اور کو اس طرح سے حجت بنانا کہ وہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، آپ دیکھیں عوام کوئی بات نہیں معلوم ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں 70% مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف کیا ہے. 70% میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام غزالی کہتے ہیں. امام غزالی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، تصوف کی بھی کتابوں میں آتا ہے، فقہ کی بھی کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی بھی جو ہے بعض کتابوں میں آتا ہے. امام غزالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، احناف اس کو ان کو مانتے ہیں، احناف ان کو مانتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں 70% مسائل میں اختلاف کیا. اور عبد الحی لکھنوی نے جو ہے اس کو ذکر کر کے اس پر کوئی تعارض نہیں کیا ہے. عبد الحی لکھنوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں احناف کے. تو یہ جو مسئلہ ہے، اب اس پر اعتراضات کیا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں، دیکھیں اب اس میں کچھ کہانیاں بھی ہیں، کچھ جو ہے اجتہادات بھی ہیں. نمبر ایک، کچھ جو ہے بے کتاب افراد کا یہ اعتراض ہے، بے کتاب، اور یہ کہیں ہے ہی نہیں، کتابوں میں ہے ہی نہیں چیز. کہتے ہیں لوگ جو ہے زمانے میں بت لے کے آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو رفع الیدین کرنے کے لیے کہا، سب کو کہا، تاکہ جن کے بت ہیں وہ گر جائیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جو ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دھاگے میں گانٹھ باندھنے کی بھی عقل دی ہے اگر وہ بھی غور کر لے اتنا سادہ آدمی تو بھی اس کو دکھائی دے گا کہ بالکل بےہودہ اور باطل بات ہے. نمبر ایک, یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. ہاں ایک بھائی نے مجھ کو بتایا کہ شیعہ کی کتاب میں ہے, جو پہلے خود شیعہ تھے انہوں نے بتایا کہ ہاں ایسا ہے ان کی فلاں کتاب میں یہ چیز ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل بےہودہ بات, کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح سے نہیں ہے. دوسری بات, یہ بات ہی خود غلط ہے. آپ بتائیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا لوگ کرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت رکھ کے آتے تھے؟ آپ کیوں کرتے تھے؟ آپ بتائیے, ہمارے نبی جس کو دیکھ رہے ہیں کہ بت رکھ کے آ رہے ہیں تو کہیں گے نا ان کو, آپ خود کیوں کریں گے اس کو؟ مزید یہ کہ اس میں آپ دیکھیے کہ بت رکھ کے بھی کوئی آدمی آتا ہے تبھی بھی وہ بغیر بت گرائے رب العزین کر سکتا ہے. یہ ٹرک ہی غلط ہے. سولوشن وہ ہونا چاہیے جس سے پرابلم سالو ہو. تو کوئی آدمی بت رکھ کے اگر آتا ہے, اب آپ بتائیے, آپ یہاں پر دو کتابیں رکھے یا دو کچھ بھی چیزیں رکھے آپ نہیں کر سکتے رب العزین؟ کر سکتے ہیں. دو گڑیا رکھے ایک آدمی کر سکتا ہے رب العزین, تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ ٹرک ہی غلط ہے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ آپ ایک ایسا سولوشن اختیار کریں جو بالکل الاجیکل ہو؟ سارے بندوں میں سب سے سمجھدار انسان اگر کوئی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ ایسا سولوشن کبھی اختیار نہیں کریں گے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. نمبر تین, اگر وہ بولتے ہیں کہ نہیں گرتے تھے, تو ہم کہتے تو پہلے ہی میں گرتے تھے, دوسرے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلا رف الدین جو ہے وہ آج سبھی کرتے ہیں. آپ بتائیے کوئی بت رکھ کے آیا, اگر رف الدین سے بت گرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائے, بغل دونوں اٹھا لیے. اب پہلی مرتبہ نماز میں انٹری ہو رہی, پہلی مرتبہ نماز شروع ہو رہی تو پہلا رف الدین ہے, آپ تو بت گر گئے. پھر اس کے بعد رکو کے وقت کی ضرورت کیا ہے کہ پہلے اٹھا کے رکھ دیتے تھے, ابھی تک تو جھکے بھی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رف الدین کے بارے میں یہ جو کہانی ہے بالکل غلط ہے, اس کی کوئی اصل کسی دلیل سے ہم کو نہیں ملتی ہے اور یہ کسی کتاب میں بھی نہیں, بس زبانوں پہ لوگوں کی ہوتا ہے. نمبر دو, رف الدین کے سلسلے میں دوسری بات بعض علماء کی کہنا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے, یعنی پہلے تھا اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منسوخ ہونے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات اگر منسوخ ہوئی ہے تو اس کے لیے واضح دلیل ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسا کرتے تھے, اس کو آپ نے چھوڑ دیا. ایسا کسی حدیث میں نہیں, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عمل منسوخ ہوا ہے. مزید اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین رف الدین کرتے رہے ہیں, اس لیے اپنی طرف سے کوئی بھی آدمی کہہ دے گا منسوخ ہو گیا منسوخ ہو گیا, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رف الدین کرتے تھے. تابعین میں سے جو ہے محمد بن سیرین کرتے ہیں, اسی طرح سے تبع تابعین میں سے کئی کرتے ہیں. تین امام رف الدین کرتے ہیں, امام الشافعی, امام احمد بن حنبل, اور ایک قول کے مطابق امام مالک کا بھی فتویٰ ہے کہ رف الدین ہے. بلکہ امام الاوزاعی, یہ بڑے ائمہ میں سے ہیں جن کو علماء جانتے ہیں, امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جو رف الدین نہیں کرے اس کی نماز ہی دیں. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, بتائیے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اس آدمی پر جس تک یہ حدیث پہنچے رف الدین کی, اس پر حق ہے کہ وہ رف الدین کرے. بتائیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو نہیں معلوم. بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. لیکن وہی حضرات غور کریں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رف الدین کرتے ہیں, ان کو علم نہیں تھا کہ منسوخ ہو گیا. ان کو معلوم ہے میرا مرید فلاں جگہ سے پکار رہا ہے, ناؤ ڈبری اس کی. ان کو یہ نہیں معلوم کہ رف الدین منسوخ ہوا. اولاً تو یہ بات ہی غلط ہے. دوسرے کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کیسے ایک منسوخ چیز پر عمل کریں گے جب ان کو معلوم ہے منسوخ ہے؟ تو یہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل صحیح نہیں ہے. تیسرا ایک اعتراض بعض لوگوں کا ہے جو مسلم کی اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث سے ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور آپ نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو, نماز میں سکون اختیار کرو. وہ کہتے دیکھو تمہارا گھوڑوں کی دم کی طرح اٹھاتے ہو. اولاً تو یہ امام البخاری خود اپنی کتاب میں کہتے ہیں جزء رف الدین میں, کہتے ہیں کہ جس آدمی کا علم میں کچھ حصہ ہو وہ اس حدیث سے جو ہے, اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں علم میں جو اس حدیث سے دلیل پکڑے. وہ ہاتھ اٹھانے کی سرکش گھوڑوں والی جو حدیث ہے وہ التحیات کی حدیث, اتحیات کی وہ حدیث ہے کہ صحابہ جو ہیں اتحیات میں جب بیٹھتے تھے تو سلام کے وقت میں جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے وقت میں ہاتھ اٹھاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو اور کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو, نماز میں سکون اختیار کرو اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھے اور جب سلام پھیرے تو اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس حدیث میں یہ بات موجود ہے لیکن اس حدیث کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے جو کہ کمپلیٹ حدیث ہے. یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے, مسلم میں بھی روایت موجود ہے لیکن بعض لوگ اس کا یہ آخر کا ٹکڑا چھوڑ کے اس کو بیان کرتے ہیں, تو یہ خیانت ہے, یہ علمی امانت نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ اتحیات میں سلام ہاتھ اٹھا کے کرنا منع ہے, اس سے صحابہ کو منع کیا, لیکن رفع الیدین اٹھا کرنا یہ خود عبداللہ ابن عمر کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اس کو. تو اگر یہ برا عمل تھا, سرکش گھوڑوں کی دم والا عمل تھا, تو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے کرتے اس کو اور بعد میں صحابہ دو دو امام اور تین تین امام کر رہے ہیں اس کو. تو یہ ساری جو باتیں ہیں ان کی جو ہے کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ باتیں جو ہیں غلط فہمی پر مبنی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں امام ترمذی رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے اور اس کے بعد میں کہتے ہیں وَبِهَذَا يَقُول بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرْ وَجَابِرْ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةِ وَأَنَسْ وَابْنُ عَبَّاسِ وَعَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ. کہ رفع الیدین کرنا نماز میں شروع میں رکو سے پہلے رکو کے بعد یہی قول ہے عبداللہ ابن عمر کا, جابر ابن عبداللہ کا, ابو ہریرہ کا, انس کا, ابن عباس کا, عبداللہ ابن زبیر اور وغیرہ کا. یہ سارے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے اور کہتے ہیں ومن التابعین تابعین میں سے حسن بصری, عطا, طاؤس, مجاہد, نافع, سالم ابن عبداللہ اور اسی طرح سے سعید ابن جبیر وغیرہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. یہ کون ہیں سب؟ یہ سب تابعین ہیں. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں تو بلا شبہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ بھی تو تابعی ہیں, یہ بھی تو تابعی ہیں, یہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ اگر امام ابو حنیفہ تابعی ہیں اس لیے ان کے عمل کو دیکھا جائے کہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں, تو یہ تابعی ہیں ان کے عمل کو کیوں نہ دیکھا جائے جو کہ رفع الیدین کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جب ایسا اختلاف ہو جائے تو اصول کیا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو ہم کریں. اگر منسوخ کی دلیل ملتی ہے ٹھیک ہے منسوخ, لیکن منسوخ کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں وبه یقول مالک ومعمر والاوزاعی وابن عیینہ وعبد الله ابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق. امام شافعی ذکر کر رہے ہیں اپنی ترمذی میں, امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں اپنی سنن ترمذی میں, یہی قول ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور جو ہے اتحیات میں. یہی قول ہے کس کا؟ مالک کا, امام مالک, معمر, امام معمر, اسی طرح سے امام الاوزاعی, دیکھیں میں نام ذکر کیا تھا, اور ابن عیینہ, سفیان ابن عیینہ, اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک, اور امام شافعی, امام احمد, اور امام اسحاق, امام اسحاق, اسحاق ابن راہوی. یہ لوگ جانتے ہیں نہیں ان کو, چار امام کو جانتے ہیں بلکہ چار کو بھی نہیں جانتے. مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ چار اماموں کے لیے ناراض ہوتے ہیں ہم سے, ان کو چار اماموں کے نام خود معلوم نہیں ہوتے ہیں. کتنے افسوس کی چیز ہے کہ آدمی جس چیز کا دفاع کر رہا ہو اس کو خود جانتا نہ ہو. تو چار جو ہیں اماموں کے علاوہ جو امام ہیں ان کے بھی نام امام ترمذی نے ذکر کیا اور کہا ان سب کا رفع الیدین کا قول ہے. تو یہ کوئی انوکھا عمل نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ کتابوں میں موجود ہے اور اس کی دلیلیں موجود ہیں. میں اگر ساری حدیث رفع الیدین کی ذکر کرنا شروع تو پورا جو ہے ہمارے لیے رات کافی نہیں ہوگی. ایک حدیث میں نے ذکر کی وہی کافی ہے, اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں بہت ساری ہیں بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا جو مختلف ہی مسئلہ ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا یا ناف کے نیچے باندھنا یا ہاتھ چھوڑنا یا ناف کے اوپر باندھنا. کیونکہ عمل صرف دو نہیں ہیں, عمل چار ہیں. کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے, کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے, کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے, کوئی سینے پر باندھتا ہے. تو یہ چاروں عمل ہیں, اس میں سے کیا کیا جائے؟ احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے بظاہر جس پر یہ عمل کرتے ہیں یہ کہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے, لیکن ہمارے نزدیک راجح قول, راجح کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ بہتر ہم کو جو دکھتا ہے تحقیق سے, راجح اس کو کہتے ہیں, پریفریبل جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک راجح قول آدمی کا سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ نمبر ایک, امام البیہقی نے روایت ذکر کی ہے اپنی سنن الکبریٰ میں, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں فصلی لربک وانحر, کہ جو قرآن کی آیت ہے تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور نحر کر. اس کے ضمن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے وضع یده الیمنى علی وسط ساعده علی صدره, دائیں ہاتھ کا اپنے ہاتھ کے ساعد کے بیچ میں, یہ جو پورا ساعد ہوتا ہے کوہنی سے لے کے جوائنٹ تک, اس کو ساعد کہتے ہیں, اس کے بیچ میں وسط ساعد ہی بائیں کے اوپر رکھے سینے کے اوپر اس طرح سے. حضرت علی بن ابی طالب کا قول ہے. تو یہ ایک چیز ہے, اس کو امام البیہقی نے ذکر کیا سنن الکبریٰ میں امام بخاری کے حوالے سے. بخاری میں یہ نہیں ہے لیکن بخاری کی دوسری کتابوں میں ہے, امام البخاری کی تاریخ میں یہ ہے. اسی طرح سے دوسری دلیل اس کی ہے, وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یده الیمنى علی یده الیسرى علی صدره, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنے سینے پر آپ نے اس کو رکھا, دایاں بائیں پر رکھے اس کو کہاں رکھا, سینے پر. یہ حدیث جو ہے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے, صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے, 482 نمبر کی حدیث پر یہ موجود ہے, بیہقی کی 2368 پر, نسخے بدل سکتے ہیں میرے, میں آپ کا حوالے دے رہا ہوں. یہ کتابیں ہیں, کوئی دیکھنا چاہے کتاب کھول کے اپنی آنکھوں سے چشمے کے ساتھ یا بغیر چشمے کے تو دیکھ سکتا ہے, یہ موجود ہیں. یہ جو حدیث ہے ابن خزیمہ میں ہے, عام طور سے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی مؤمل ابن اسماعیل, اس راوی پر جرا ہے. اب جو لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں اس کو معذور رکھیں کہ پھر سے میں پورا حدیث کے تعلق سے جو ہے اصول بیان کروں تو اس میں ہمارا درس دوسرا رہ جائے گا, کسی دوسرے درس میں آپ لوگ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں یا اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں. مؤمل ابن اسماعیل اس کی سند میں ایک راوی ہے, اس راوی پر حافظے کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے, یعنی اس کو ضعیف کہا گیا ہے, یہ راوی حافظہ خراب ہے اس کا. اصول یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی راوی کا حافظہ خراب ہو تو اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے, لیکن اگر اور کوئی راوی ہو دوسری حدیث بیان کر رہا ہو جس میں یہی بات ہو دوسری سند سے, تو اس کا اور اس کا دو سندوں کا مل کر, دو باتوں کا مل کر جو ہے معاملہ مستحکم ہوتا ہے, وہ قابل اعتبار حدیث بن جاتی ہے. حضرت علی کی روایت اسی طرح سے, یہ روایت جو ابن حجر کی ہے, والد ابن حجر کی, یہ مل کر جو ہے معتبر ہوتی ہے. اس کے بعد اور دو روایتیں اور ہیں وہ بھی میں ذکر کر رہا ہوں. تو اس طرح سے سپورٹ مل کے روایتیں قابل اعتبار ہو جاتی ہیں. اس مؤمل ابن اسماعیل پر ایک یہ بھی کہا گیا کہ اس کو امام البخاری نے منکر الحدیث کہا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ جو معتبر نسخے ہیں جو امام البخاری کی تاریخ کے ہیں, تاریخ امام البخاری کی کتاب ہے, اس کتاب میں جو ہے امام البخاری نے مؤمل ابن سعید کو منکر الحدیث کہا ہے, جو اس راوی کے اوپر جس کا ذکر ہے یا نیچے ذکر ہے, نیچے ذکر ہے اس کے. مؤمل ابن سعید کو کہا منکر الحدیث اور مؤمل ابن اسماعیل کو نہیں کہا. میں نے شیخ اقبال بسکوہری سے, جن کے پاس دکن کا حیدرآباد کا چھپا ہوا نسخہ موجود ہے امام البخاری کی تاریخ کا, جو اسماء الرجال کی کتاب ہے, تاریخ صغیر ہے, تاریخ کبیر غالباً, تو اس کے اندر جو ہے میں نے پوچھا تھا ان سے, تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اس میں تو نہیں ہے, اور عام طور سے علماء نے اس کی طرف جو ہے نشاندہی کی ہے. خصوصاً منکر حدیث اس راوی کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری سب سے گراوا مانتے ہیں, اس کی حدیث معتبر نہیں, لیکن اسی راوی سے امام البخاری نے بخاری میں روایت لی ہے سپورٹ کے لیے. تو اگر یہ اتنا گھٹیا راوی ہے تو امام بخاری صحیح بخاری میں کیوں لائیں گے اس کو؟ تو اس کی روایت ذکر کی ہے, اذا التقى المسلمان بسيفيهما, اس حدیث کے ضمن میں اس کو لائے. تو یہ بہرحال یہ ایک علمی گفتگو ہے, اس کو اتنا یاد رکھیں, یہ حدیث بیہقی کی, دوسری جو ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے جس میں وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ نے سینے پر ہاتھ باندھا. طاؤس تابعی ہے, تیسری روایت ذکر کر رہا ہوں. طاؤس کہتے ہیں, امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب المراسیل میں, اور یہ سنن ابی داؤد کے بعض نسخوں میں ملتی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم یہ مراسیل کا حوالہ سنن ابی داؤد کا کیوں دیتے ہو؟ آپ بتائیے, بذل المجہود جو حنفی عالم خلیل احمد سہارنپوری ہیں, خلیل احمد سہارنپوری, فضائل اعمال میں بھی وہ نام موجود ہے, بذل المجہود لکھا کرتے تھے رمضان میں, خلیل احمد سہارنپوری کا نسخہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں, کہ اس کے اندر خود جو ہے انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے. اگر ابو داؤد میں نہیں ہے تو پھر ان کے نسخے میں کہاں سے آ گئی؟ تو ابو داؤد کی شرح جو انہوں نے لکھی ہے بذل المجہود, تو اس میں بھی یہ حدیث انہوں نے ذکر کی ہے. کون سی حدیث؟ کہتے ہیں ام طاؤس, طاؤس تابعی کہتے ہیں. طاؤس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع یده الیمنى علی یده الیسرى ثم یشد بینهما علی صدره وهو فی الصلاۃ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور پھر اس کو باندھتے اپنے سینے پر اور آپ نماز میں ہوتے تھے. یہ تابعی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کر رہے ہیں. طاؤس معتبر تابعی ہیں, یہاں تک کہ ان کے بارے میں ابن عباس کا قول یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں طاؤس اہل جنت میں سے ہے, اور انہوں نے 50 صحابہ کو دیکھا ہے. امام ابو حنیفہ نے کتنے صحابہ کو دیکھا ہے؟ ایک میں بھی اختلاف ہے. امام دارقطنی کہتے ہیں کو بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. اور انس جو ہے اس کو خطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغداد میں, اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے اپنی تہذیب میں, اسی طرح سے دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. تو یہاں بہرحال طاؤس تابعی ہیں اور 50 صحابہ کو دیکھا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مضبوطی کے ساتھ بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باندھتے تھے, سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. تو تابعی کا یہ قول جو ہے نبی کے بارے میں ہمارے اعتبار سے, اصول کے اعتبار سے تابعی صحابی سے سننا چاہیے, یہاں صحابی کا ذکر نہیں ہے. تو ایسی روایت جو ہے دلیل نہیں بن سکتی ہے اکیلی, جس میں تابعی بغیر صحابی کے حوالے کے کوئی بات نبی کے بارے میں کہے. لیکن اگر ایسی روایت کے لیے سپورٹ موجود ہو, جیسا کہ پچھلی دو روایتیں اور آگے کی ایک روایت, تو پھر مرسل بھی کیا ہو جاتی ہے, دلیل بن جاتی ہے. ایسی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے. تو یہ تیسری دلیل ہے جس کو عام طور سے علماء نے اپنے یعنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے چوتھی دلیل جو ہے حلب الطائی, یہ صحابی ہیں, ان کی دلیل ہے. کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے دائیں اور اپنے بائیں دونوں طرف سے پھرتے تھے, یعنی نماز کے بعد جو آپ پھر کے مقتدیوں کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے, جو سنت ہے, تو آپ کبھی دائیں طرف سے پھرتے تھے کبھی بائیں طرف سے. وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَدْعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ, اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ اس کو اپنے سینے پر رکھتے تھے. کس کو؟ یہاں پر حدیث کے راوی وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِثْلِ, کہ جوڑ پر رکھ کر یحییٰ جو راوی حدیث کے, انہوں نے اس کو اپنے سینے پر رکھے, اس طرح سے انہیں اوپر رکھے بتایا. تو صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھتے تھے سینے پر, اور راوی جو ہیں انہوں نے بتایا باندھ کے کہ کیسے باندھتے تھے, جوڑ پر رکھے اس طرح سے سینے پر رکھتے تھے. تو اس حدیث کو امام احمد نے ذکر کیا ہے, احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد ہے جس میں یہ روایت موجود ہے. یہ چار روایتیں میں نے ذکر کی ہیں, ان چار روایتوں کی بنیاد پر زیادہ راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے نماز میں. ہدایہ جو ہے, جو احناف کی کتاب ہے جس میں مسائل ذکر کیا, اور بہت بنیادی کتابوں میں سے کتاب ہے, مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, آج بھی دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے. ہدایہ جو ہے, ہدایہ میں خود لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی کا قول سینے پر باندھنے کا ہے. امام شافعی کا عمل کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا, ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. اب بتائیے امام شافعی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, اگر یہ غلط ہو تو پھر ان کا بھی عمل غلط. اسی طرح سے امام احمد کے بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا, عبداللہ ابن امام احمد, کہ وہ سینے پر اپنی پسلیوں پر ہاتھ باندھتے تھے. مسائل امام احمد میں ذکر ہے. اسی طرح سے اسحاق ابن راہوے جن کا ذکر آپ نے پیچھے ترمذی سے سنا, اسحاق ابن راہوے بہت بڑے امام گزرے, امام احمد کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں. لوگ جانتے نہیں, یہ لوگوں کا قصور ہے, ان کا قصور نہیں ہے. امام اسحاق ابن راہوے جو ہیں ایک بڑے امام گزرے ہیں, تو وہ امام جو ہے ان کا بھی عمل جو ہے سینے پر باندھنے کا ذکر کیا گیا ہے یعنی صحیح سند کے ساتھ. تو یہ جو تین یعنی امام ہیں, ان کا عمل ہے اس کے اوپر. بعض لوگوں کا یہ کہنا یہاں پر کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جو ہے ناف کے نیچے باندھے, انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے زمانے میں. ہم صحیح وہی سوال جو ہے امام احمد کے بارے میں یا امام اسحاق ابن راہوے کے بارے میں, امام شافعی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, وہ ایسا کیسا ہوا ہے, نماز کا مسئلہ انہوں نے کیسا غلط عمل کیا اس کے اوپر. مزید یہ کہ ایک اثر ذکر کیا جاتا ہے ابراہیم النخعی کا. آپ نے دیکھا اگر پانچ چھ دلیلیں ہوتی ہیں, ابراہیم النخعی کا عمل ذکر کیا جاتا ہے, قول ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کو کہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے کہا. امام ابراہیم النخعی یہ بھی ایک امام گزرے ہیں, ابراہیم النخعی کا عمل جو ہے خود یہ تھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, لیکن یہ لوگ بتاتے نہیں. ابراہیم النخعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, جن کی دلیل اکثر ہمارے حنفی بھائی دیتے ہیں کہ ناف کے نیچے, وہ کہتے تھے ہاتھ باندھے تو چلے گا لیکن صحیح ہے کہ ہاتھ چھوڑنا چاہیے. بتائیے تو پھر یہ بھی کرنا چاہیے, اگر تابعی کا عمل لینا ہے تب تابعی کا عمل اگر لینا ہے تو یہ بھی دیکھیے. لیکن ابراہیم النخعی جو ہیں یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے پھر وہ کیسے ہاتھ چھوڑتے تھے, تو وہ بھی عمل شروع کر دے, تابعی ہے اس کے لیے, تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں. ہم کہتے ہیں جب اختلاف ہو جائے علماء کے بیچ میں تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا قول سنت سے مطابقت رکھتا ہے. تو ان دلائل کے بنیاد پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو سینے پر باندھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی آج آپ لوگ یہاں باندھ رہے کل کو سر پہ باندھیں گے, تو یہ جو ہے یہ ناراض لوگوں کا قول ہوتا ہے. تو بھائی دیکھیے غصے میں آ کے آدمی کچھ بھی کہتا ہے, تو بعض لوگ جو ہے ناراض ہوتے ہیں. اس کا بھی ٹریبل تھوڑا سا بیلنس کرو. کہتے ہیں آپ لوگ آج یہاں باندھ رہے کل وہاں باندھیں گے, کل کسی سر پر باندھیں گے, تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ آج تک کسی امام سے بھی ثابت نہیں, بلکہ یہ کسی باطل فرقے میں بھی نہیں کہ سر پہ ہاتھ باندھا جائے. تو اس بات کا ایسے حضرات جن کو یہ ڈر ہو کہ کہیں کل ہم سر پہ باندھنے لگیں گے, تو انشاءاللہ ایسا ضرور کبھی کبھی نہیں ہوگا, اس کی کوئی دلیل ہی نہیں, اس لیے کہ ہم لوگ بغیر دلیل کے کچھ کرتے نہیں, تو ایسے لوگ نہ ڈریں. رائے مسئلہ کہ ابو جو کرتے تھے وہ کرنا, تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے. جس کے والدین شیعہ ہو کیا وہ شیعہ دین پہ چلے گا, جس کے بوری ہو گیا وہ بوری بنے گا. تو باپ دادا کا دین جو ہے یہ ہمارے لیے اصل نہیں ہے, ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سکھایا ہے, جو ثابت ہو رہا ہے, اسی پر ہم عمل کریں. تو یہ مسئلہ رہا ہاتھ باندھنے کا. تیسرا مسئلہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرأت کا, یہ بھی مختلف ہی مسئلہ ہے. اس پر بڑی بڑی کتابیں اور بہت جھگڑا شروع سے اختلاف آ رہا ہے, شروع سے اس میں اختلاف ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ امام کے پیچھے اس وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کے نزدیک دلیل کے اعتبار سے یہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے امام کے پیچھے جانتا ہو کہ پڑھنا چاہیے اور پھر بھی نہیں پڑھتا ہو, اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. جو آدمی جان بوجھ کے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن اختلافات کی صورت میں اگر بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہوں کہ نہیں پڑھنا چاہیے, تو پھر کوئی آدمی اگر عمل کرتا ہے, اگر اس کو اطمینان ہے ان کے فتوے پر, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری ہوتی کہ نہیں ہوتی. اللہ کس عمل کو قبول کرتا ہے اور کس کو نہیں قبول کرتا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں فتوے بازی کرے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اور تمہارے چاچا کی نماز نہیں ہوتی اور بیٹے کی نماز نہیں ہوتی, کسی انسان کو یہ حق نہیں. اس لیے آپ حضرات بھی دوسروں کے بارے میں احتیاط کریں اس معاملے میں. ہم کہ اللہ جانتا ہوتی کہ نہیں ہوتی, کرنا کہ نہیں کرنا اس بارے میں ہم بول سکتے ہیں, اس لیے کہ دلائل کی روشنی میں ہم بات کریں گے. اسی لیے کوئی آدمی آ کے آپ سے پوچھے ہوتی کہ نہیں ہماری, تو آپ کہے تو اللہ سے پوچھو آپ, ہم کو کیا معلوم. لیکن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ عمل, یہ ہم دیکھیں, کیونکہ نبی سے ہم کو ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے, اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے. فاتحۃ الکتاب کیا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورہ فاتحہ جو ہے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. تو جو آدمی جان بوجھ کے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے, یا اس کے نزدیک ہو کہ امام کے پیچھے بھی پڑھنا چاہیے, وہ آدمی اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ ایک رکعت پھر سے پڑھ کے سجدہ سہو نہ کر لے, تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن کوئی جو ہے یہ حدیث جو ہے اس میں اجتماعی یا انفرادی جماعت کی نماز یا منفرد کی نماز یا امام کی یا اس کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے اس کی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں ایک عمومی جملہ ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے, اس کی نماز نہیں. علماء نے, بعض علماء نے کہا کہ اس میں عموم ہے, آپ نے نہیں کہا مقتدی کی نہیں, امام کی نہیں, منفرد کی نہیں, جماعت کی نہیں, ایسا کچھ نہیں کہا, فرض نفل کچھ تفریق نہیں کی, اس لیے اس کو سب پہ اپلائی کیا جائے گا. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں عموم ہے کہ جو کوئی نماز نہ پڑھے, چاہے وہ جنازے کی نماز ہو, تو جو آدمی نہیں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ اس کی نماز نہیں. تو یہ جو ہے عام دلیل اس کے لیے ہے. کوئی کہے کہ اس کو امام مقتدی کے مسئلے سے نکال دو, ہم کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کو نکال دو وہاں سے. اگر ہم امام کے مسئلے کے بارے میں دیکھیں تو اس بارے میں امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی, من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج صلاۃ غیر تمام. کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھے, جو کوئی نماز پڑھ لے, کوئی سی نماز ہو, جو کوئی آدمی نماز پڑھے جس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے, اس کی نماز خداج ہے. خداج نا تمام بچے کو کہتے ہیں جو اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے, جو وقت سے پہلے پیدا ہو جائے, پری میچور ڈیلیوری جس کو کہتے ہیں, تو وہ بچہ جو ہے اس کو خداج کہا جاتا ہے, جو نا تمام ہوتا ہے, جو مر جاتا ہے. تین مرتبہ آپ نے کہا کہ وہ نا تمام ہے, نا تمام ہے, نا تمام, خداج ہے وہ, غیر تمام, تمام نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے وہ نماز. فقیل علی ابی ہریرہ تھا انا نکون وراء الامام, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. فقال اقرا بها فی نفسک, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں, انہوں نے کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کر. اقرا بها فی نفسک کا مطلب آہستہ سے پڑھ لیا کر, کیونکہ فی نفسی کا مطلب ہوتا ہے جی میں پڑھنا, اور یہ زبان سے بغیر آواز کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, عربی زبان میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. القراء فی النفس جو ہوتا ہے یہ چپکے چپکے پڑھنے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو اس حدیث سے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو عام ہے, امام مقتدی کا ذکر نہیں ہے اس میں, لیکن انہوں نے اس کو اپلائی کدھر کیا, امام اور مقتدی کی نماز کے لیے. اور مقتدی ہو انسان تب بھی کیا کرے, وہ امام کے پیچھے پڑھے کہ نہیں پڑھے. ایک آدمی نے پوچھا ہم امام کے پیچھے ہوتے تو پڑھنا کہ نہیں پڑھنا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں اقرا بها فی نفسک, اپنے جی میں پڑھ لیا کر, یعنی چپکے سے اس کو پڑھ لیا کر. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے زور سے پڑھنا نہیں چاہیے, بلکہ کیسے پڑھنا چاہیے, چپکے سے پڑھنا چاہیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سری نماز کے لیے ہوگا, جہری کے لیے دلیل کیا ہے, یعنی چپکے والی نماز کے لیے ہے, زور کی جو امام قرأت کرتا ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا, اس کے لیے کیا دلیل ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہتے ہیں کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر, ہم فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, یعنی امام کے پیچھے مقتدی کے طور پر تھے. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی تو آپ پر قرأت بھاری ہو گئی, مشکل ہو گئی. فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم, جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے آپ نے کہا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو, لعلکم تقرؤون خلف امامکم, شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قلنا نعم, ہم نے کہا ہاں, حدن یا رسول اللہ, ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں امام کے پیچھے جب مقتدی ہوتے ہیں. قال لا تفعلوا, آپ نے کہا ایسا مت کرو, الا بفاتحۃ الکتاب, یعنی امام کے پیچھے مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها, اس لیے کہ جو اس کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام ابو داؤد نے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ عام دلیل ہے محدثین کی اس سلسلے میں کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. اس حدیث میں غور کیجئے, نمبر ایک وہ نماز کون سی تھی, فجر کی نماز تھی, فجر کی نماز میں جہری قرأت ہوتی ہے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو, صحابہ نے کہا ہاں. آپ نے منع کیا قرأت سے, تو کس قرأت سے منع کیا, سورہ فاتحہ سے یا اس کے سوا سے؟ سورہ فاتحہ کے سوا سے منع کیا کہ قرآن کا کوئی حصہ امام کے پیچھے نہ پڑھا جائے سوائے سورہ فاتحہ کی, کیونکہ آپ فرما رہے لا تفعلوا, مت کرو ایسا, مت پڑھو امام کے پیچھے, الا بفاتحۃ الکتاب, سوائے فاتحۃ الکتاب کے. تو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے, منع کر رہے ہیں ایک قرت سے, منع کر رہے ہیں ایک قرت کی اجازت دے رہے ہیں. تو کون سی اجازت دی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی. بلکہ آگے تاکیدن کہا فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرا بها, اس لیے کہ اس لیے پڑھنا ہے تم کو, اس لیے کہ جو نہیں پڑھتا ہے اس کو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا, دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا, امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے. اور بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس میں مختلف اقوال علماء کے. احناف کا قول ہے نہ سری میں پڑھنا نہ جہری میں پڑھنا, نہ فجر میں نہ عصر ظہر میں. بعض علماء کا امام مالک کا قول ہے کہ سری میں پڑھا جائے جہری میں نہیں, یعنی چپکے والی نماز میں پڑھنا اور زور سے پڑھنے والی نماز میں نہیں پڑھنا. اور با اکثر محدثین کا کہنا ہے کہ چاہے جہری ہو یا سری ہو اس میں پڑھا جائے, اور دلیل ان کی یہی ہے, اور یہی ہمارے نزدیک راجح قول ہے, یہی ہمارے نزدیک زیادہ مضبوط بات ہے کہ امام کے پیچھے ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے. تو یہ مسئلہ آپ اس کو یاد رکھیں. بہت ساری باتیں لوگوں نے ذمن میں کہی ہیں کہ امام ہماری طرف سے پڑھتا ہے نا. ابھی ایک مولوی صاحب آتے رہتے ہیں پونا, تو کہنے لگے کہ دیکھو جب کوئی مسئلے کے لیے تم کسی سے ملنے جاؤ بادشاہ سے, کہ سب ایک ساتھ جو ہے بات کرو گے, کسی کو طے کرو گے اپنی طرف سے, وہ جا کے اس سے بات کرے گا تو اس کی بات تمہاری مانی جائے گی نا. ہاں تو امام تمہاری طرف سے پڑھ رہا تو بس اس کی بات بھی مانی جائے گی, تو تم لوگ پیچھے کیوں پڑھ رہے؟ یہ ساری اپنی دلیلیں ہیں. آپ اتحیات کیوں پڑھ رہے؟ تمہاری طرف سے وہ اتحیات پڑھ رہا, سبحان ربی العظیم کر رہا, ثنا پڑھ رہا, وہ سب خود پڑھ رہے اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ رہے, وہ صرف اللہ سے پڑھ رہے. تو پوری نماز اللہ کے سامنے پیش کر رہا کہ خالی سورۃ فاتحہ پیش کر رہا؟ تو یعنی اس طرح کی جو عقلی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کا رد کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ قابل تذکرہ بھی نہیں ہوتی. لیکن عام عوام کو کیسی ہوتی, چٹ پٹی باتیں بہت جلدی کام آ جاتی. جیسے آمین کے سلسلے میں ذکر کروں گا اس طرح کی بات. تو یہ جو بات ہے یہ دلیل کی روشنی میں, یہ کیا غلط ہے یہ کوئی ہم کو بتائے, اگر غلط ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم ضدی لوگ نہیں ہیں. کوئی ہم کو بتا دے یہ حدیث میں ایسا ہے وہ حدیث میں ایسا ہے, تو وہ حدیث کس کی, کوئی دوسرے رسول کی ہے, ہمارے نبی کی ہے. تو کوئی آ کے ہم کو کوئی حدیث بتاتا ہے تو کوئی دوسرے نبی کی تو نہیں بتائے گا نا, ہمارے نبی کی بتائے گا. تو اگر کوئی معتبر بات, زیادہ صحیح بات کوئی آ کے ہم کو بتاتا ہے, ہم اس کو قبول کریں گے. اس کو یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ کا بچہ کھو جائے اور کوئی دشمن آپ کو لا کے دے آپ کا بچہ, تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ میں نہیں لیتا اس کو. آپ کی گھڑی کھو جائے مسجد میں اور سمجھ لیجیے کسی سے بہت دشمنی ہے آپ کو, اس کو دیکھ کے غصہ آتا, وہ بولے آپ کی گھڑی, تو کہے نہیں چاہیے میرے کو, کیوں تم نے لے کے آئی, تم میرے مخالف ہے. ہم ایسے نہیں, ہم ایسے نہیں, ہم کہتے ہیں کہ صحیح بات کوئی بھی لائے, دیوار پہ لکھی ہو تو بھی صحیح بات صحیح ہے, چاہے ہمارا دشمن پیش کرے, ہمارا محسن ہے وہ جو ہم کو ہماری غلطی بتائے. لیکن غلطی چکر مکر نہیں ہونا چاہیے. کوئی آدمی چکر مکر کر کے ثابت کرے تو اس سے اچھا مداری اور سرکس میں آدمی ہوتا ہے جو کر سکتا ہے. علمی بات علمی بات ہوتی ہے, تو علمی روشنی میں اس کو کیا جا سکتا ہے. کوئی ہم کو بتائے تو ہم کو کوئی مسئلہ اس میں نہیں, کھلے ذہن کے ساتھ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. چوتھا مسئلہ آمین کا مسئلہ ہے. آمین بولنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, لیکن آمین زور سے بولیں یا آہستہ بولیں اس میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک آمین آہستہ بولنا چاہیے امام کے پیچھے جب قرأت کی امام کرتا ہے اور ولا الضالین کہتا ہے, تو پھر آمین آہستہ کہیں یا زور سے, اس میں ہمارا ان کا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ آمین کو آواز سے کہنا چاہیے, آمین چیخ بھی نہ ہو, اذان کی طرح آمین نہ ہو. بعض لوگ جو ہے اس میں زیادہ تشدد کرتے ہیں, آمین جہرن ہو, کہ آمین آواز سے ہو, بہت زیادہ چلایا بھی نجائز میں, اور آمین دھمکی کی طرح نہ ہو. بعض ہمارے بھائی جو ہے آمین ایک دم دھمکی کی طرح سے جو ہے, تو آمین نعرے تکبیر نہیں. آمین ایک دعا پر, جیسے ہم اپنی دعا میں آمین کہتے ہیں ویسے بولتے, آمین ادب کے ساتھ میں کہا جائے لیکن آواز کے ساتھ میں ہو. اس کو یاد رکھیں آمین خود ایک دعا ہے, یہ کہ اللہ جو امام نے کہا غیر المغضوب علیہم, اے اللہ ایسا ہی کر کہ ہم کو گمراہ مت کر، ہم کو ہدایت دے. تو آمین ہے وہ، یعنی دعا ہے وہ، تو اس کو دعا کے طور پر ہی کہا جائے، دھمکی کے طور پر نہ کہا جائے. اس بارے میں کیا دلیل ہے کہ آواز سے آمین کہنا چاہیے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین قال آمین ورفع بها صوته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وللضالین پڑھتے، جب وللضالین پڑھتے تو آپ آمین کہتے، ورفع بها صوته، تو آپ اپنی آواز کو اونچا کرتے، آواز تو تھی، آواز کو اونچا کرتے کہ سننے جیسی آواز ہوتی، اپنے آپ میں نہیں کہتے بلکہ آپ اس کو آواز سے کہتے آمین. اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام ابو داؤد نے، دیکھیے یعنی معتبر کتابوں میں حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ زور سے آمین کہنے کا. جب آپ وللضالین کہتے تو آپ کیا کہتے؟ آمین، اور آپ زور سے آمین کہتے. اب بعض لوگ اس سے بولتے ہیں کہ یہ بہت سارے بیچارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ جن کا مقصود اگر جیتنا ہو جائے انسان کا تو پھر اس کے لیے ہر ڈرٹی ٹرک آسان ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس میں نماز کدھر ہے، آمین بولتے. ہم کہا ٹھیک ہے، آپ اکیلے میں آمین کہتے ہو زور سے اگر غیر نماز میں ہو تو، یعنی اس کو آپ کہاں رکھو گے؟ محدثین نے اسی کے ذمن میں اس کو ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر دوسری حدیث، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں، ابو داؤد ہی میں یہ حدیث موجود ہے کہ کہتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین، کہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. کون سی نماز ہے؟ یہ جماعت کی نماز ہے. کہتے ہیں فجہر بآمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کے ساتھ آمین کہی. آپ جانتے ہیں نمازیں کون سی ہیں؟ دو قسم کی نمازیں ہیں، ایک سری اور ایک جہری. سری کون سی ہیں؟ جن میں سر ہوتا ہے چھپا کے پڑھتے ہیں، اور جہر ہوتا ہے جن میں زور سے پڑھتے ہیں، کھل کے پڑھتے ہیں. تو سری نمازیں ظہر اور عصر کی، یا اس کو آسان طریقے سے آپ یاد رکھنا چاہیں تو سری نمازیں اجالے کی اور جہری نمازیں اندھیری کی. سری نمازیں کون سی ہیں؟ ظہر عصر. جہری کون سی ہیں؟ فجر اندھیرے میں، اور مغرب اور عشاء اندھیرے میں. تو اندھیری کی نمازیں زور کی ہیں اور اجالے کی نمازیں چھپ کے ہیں، یعنی چھپنے میں زور سے، اور جو کھلا ہوا روشن دن ہے اس میں چھپ کے. اس کی کیا علت ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز میں آمین زور سے کہا، کہا کہ نہیں کہا. اب امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ امام آمین نہ کہے. کوئی آدمی اگر کہتا ہو کہ امام کی بات ہی صحیح ہوتی ہے، اس حدیث میں ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر سے آمین کہی. اب کیا امام آمین کہے کہ نہیں کہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ امام زور سے، بلکہ آمین ہی نہ کہے. امام آمین بولے نہیں، نہ زور سے نہ آئے. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے موطا الموطا. امام محمد کی کتاب ہے جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارا قول تو یہی ہے کہ امام آمین کہے. امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نہیں کہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہے. شاگرد کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے. بتائیے وہ زیادہ پہچانتے تھے یا آپ پہچانتے ہیں؟ انہوں نے چھوڑ دیا اپنے امام کا قول، اپنے استاد کا قول چھوڑ دیا. کیوں؟ حدیث انہوں نے ذکر کی. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام آمین کہے زور سے، اور اس کے معلوم کیسے پڑے گا پیچھے والوں کو کہ آمین کب بولنا ہے؟ تو امام جو ہے آمین کہے، اس کے پیچھے دوسرے لوگ آمین کہیں. بعض لوگ ہمارے بھائی جب آمین کہتے ہیں تو امام سے پہلے ہی آمین کہتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ امام کے ساتھ میں یا اس کے بعد میں آمین کہنا چاہیے. آپ آمین میں امام سے پیچھے ہوں. جیسے بہت سارے امام وللضالین کہتا ہے، ہمیں فوراً پبلک کیا ہے؟ آمین کہتی ہے، اور امام اس کے بعد میں آمین بول رہا. امام کے بعد میں آپ ہوں، امام کے ساتھ میں تابع اس کے ہوں آپ آمین کہنے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، موافق ہو جائے، اس کے پچھلے سارے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. آپ بتائیے جب امام آمین ہی نہیں کہے گا تو معلوم کیسے پڑے گا؟ امام کے پیچھے آمین کب کہی جائے گی؟ جب امام زور سے آمین کہے گا. تو اس حدیث سے خود معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب آمین بولے، امام خود آمین زور سے بولے. تو اس سے ان لوگوں کا قول غلط ثابت ہوتا ہے جو کہتے ہیں امام آمین نہ کہے اور جہرم نہ کہے، بلکہ اس حدیث سے تو اس کے بالعکس معلوم ہوتا ہے کہ امام زور سے آمین کہے۔ تو اس حدیث سے ایک مزید بات ہے اس میں کہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی امام سے موافق ہو جائے آمین اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کبھی فرشتوں کی آمین تم نے سنی ہے؟ پبلک تو نہیں بولیں گی، تاکہ نہیں سنی، بولے ان کی موافقت کا کیا مطلب ہے زور سے بولنا؟ دیکھیے یہ فلسفی ہے کہ ایک آدمی یہ بتا رہا ہے لوگوں کو فرشتوں کی موافقت کا مطلب آواز میں موافقت نہیں ہے کہ ان کی آواز ہم کو نہیں آتی تو ہماری آواز بھی ہم کو نہ آئے، یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ امام کے بعد وہ آمین کہتے تو ہماری ان کے بعد ہی ہو۔ اس لیے کہ آپ نے یہاں پر کیا بتایا، آہستہ آمین کہو نہیں کہا، آپ نے کہا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، معلوم ہوا کہ امام کے تابع ہو جاؤ آمین میں، اس لیے کہ فرشتے خود امام کے کیا ہوتے ہیں آمین میں تابع ہوتے ہیں۔ تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ موافقت کر جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ تو امام کے تابع ہونا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ فرشتے جیسے ان کی آواز نہیں آتی تو ہم بھی جو ہے، فرشتے تو بات بھی کرتے ہیں تو کیا ان کی آواز آتی ہے ہم کو؟ فرشتوں کی آواز ہم کو کچھ بھی نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آواز سے بات نہیں کرتے، وہ ہم کو نہیں آتی آواز، ہم کو آواز نہیں آتی، زمین آسمان میں ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، ہم نہیں سن سکتے ہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے ہم نہیں سن سکتے ہیں، کہ چلاتا نہیں ہے مردہ، بہت ساری مردہ حدیث میں خود ہے، مرا ہوا جو ہے اس کو سزا ہوتی، چلاتا ہے وہ۔ اسی طرح سے روزانہ فرشتے ندا لگاتا ہے، اے اللہ جو مال دے رہا ہے صدقہ کر رہا ہے اس کے مال کو بڑھا، اور جو مال نہیں دیتا ہے بخل کرتا ہے اس کے مال کو گھٹا، اعلان کر رہا فرشتہ۔ سنتے ہیں آپ تو کیسا چپکے کرتا ہے کہ زور سے کرتا ہے، اعلان کر رہا ہے وہ، لیکن آپ کو سننے نہیں آتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے اعلان نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے زور سے کہیں یا نہ کہیں اس کے لیے عقلی فلسفی دیکھیں یا صحابہ کا عمل دیکھیں یا نبی کا عمل دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بول رہے کہ ایسا بول رہے، زور سے بول رہے، صحابہ کیا کرتے تھے دیکھیے۔ عبد الرزاق نے اپنی سند سے، مصنف عبد الرزاق میں محدث ہیں امام عبد الرزاق، انہوں نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے، عطا تابعی ہیں، کہتے ہیں قلت له، یعنی ابن جریج عطا سے انہوں نے کہا، ابن جریج نے عطا سے کہا تابعی سے، قلت له میں نے ان سے کہا، اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کیا عبداللہ ابن زبیر صحابی ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے تھے؟ سمپل سوال ہے، صحابی ہیں، مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے، اس وقت میں جو ہے وہ آمین کہتے تھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں؟ قال نعم، تابعی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہتے تھے آمین، عطا کہہ رہے ہیں کہ ہاں آمین کہتے تھے، وَيُؤَمِّنُ مَا وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، اور ان کے پیچھے والے بھی آمین کہتے تھے مقتدی، یہاں تک کہ مسجد میں ایک گونج پیدا ہو جاتی تھی، فرشتوں والی آمین سے گونج ہوتی ہے مسجد میں، چپکے والی آمین سے گونج ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، صاف بات ہے، اور یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ میری بات موجود ہے، امام البخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور دوسری چیزیں جو ہے ایسا ہوگا فرشتوں کی سننے آتی، کیا ضرورت ہے اتنی عقل لڑانے کی، آنکھ استعمال کرے انسان، کہ بخاری کی روایت ہے تعلیقا اس کو ذکر کیا جزم کے ساتھ امام البخاری نے، اور امام عبد الرزاق نے اس کو اپنی سند سے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو تابعی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی خود جو ہے آمین کہتے تھے امام، اور ان کے پیچھے جو ہوتے تھے مقتدی وہ بھی آمین کہتے تھے، اور وہ آمین سائلنٹ تھی یا زور سے تھی، اس سے مسجد میں ایک قسم کی گونج پیدا ہو جاتی تھی، تو کیا بغیر آواز کی آمین سے گونج ہوتی ہے؟ ہم یہ کہتے کہ جو صحابہ کرتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی آدمی دوسروں کو چڑانے کے لیے آمین کہے یا ایک دم چیخ پکار کرے آمین کی تو ہم کہتے یہ غلطی ہے، لیکن آمین میں جہر اور آواز ہونی چاہیے، آمین اس طرح سے کہیں، بعض لوگ آ کو اتنا کھینچتے ہیں آمین جو اس طرح سے کہتے ہیں، یہ عربی کے پڑھنے کے قاعدے سے صحیح نہیں ہے، بلکہ آمین آمین اس طرح سے کہیں، آمین کہیں آپ نے، مین کو کھینچنا چاہیے، بعض لوگ آ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں مین کہتے ہیں، تو یہ جو ہے پڑھنے کے طریقے سے نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ پانچواں جو مسئلہ ہے یہ سمجھ میں آ گیا آپ کی، پانچواں جو مسئلہ ہے، جب آدمی یعنی سجدے میں جائے تو پہلے گھٹنے ٹیکے یا ہاتھ ٹیکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ ولا یبرک بروک البعیر، تم میں سے کوئی آدمی جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جاتے وقت اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے ٹکائے، اپنے ہاتھ پہلے زمین پر ٹکائے گھٹنوں سے پہلے، اور اونٹ کی طرح زمین پر نہ گرے، اونٹ کی طرح زمین پر نہ گرے بلکہ اپنے ہاتھ پہلے ٹکائے۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر کی، ایک ہاتھ گھٹنے سے پہلے ٹیکے جائیں، دو اونٹ کی مشابہت نہ ہو، جیسے اونٹ دھپ سے گرتا ہے ویسے نہ گریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ جو ہے آگے کے جو ہے پہلے ٹکاتا، کوئی کہتا پیچھے کے پہلے ٹکاتا، ہم یہ کہیں اونٹ کے پاؤں تو پہلے سے زمین پہ ٹکے ہوئے رہتے، وہ جوائنٹ زمین پر ٹکاتا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کا ہاتھ جوائنٹ ہے یا آپ کا گھٹنا جوائنٹ ہے؟ جوائنٹ آپ کا گھٹنا ہے، تو جب آدمی اونٹ کی طرح بیٹھے گا تو مشابہت کب ہوگی؟ جب آدمی گھٹنے پہلے ٹکائے گا زمین پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات کہ گھٹنے وہ پہلے جو ہے اپنے جوائنٹ زمین پر ٹکاتا ہے، تو یہاں پر یہی کہا گیا، اس لیے وضاحت اس میں موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھ زمین پر پہلے رکھے اپنے گھٹنوں سے۔ بالو کہتے جمتا نہیں تو سائیکل بھی ہاتھ چھوڑ کے چلانے والے کو پہلے پوچھیے پہلے دن چل رہا تھا کیا؟ ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلاتا آدمی پہلے دن نہیں چلاتا؟ نہیں چلاتا، تو کرنے سے سب جمتا۔ بہت سارے لوگ ایک جو ہے چلو سے ناک اور منہ میں پانی لینا وضو میں تو جمتا نہیں، ہم کو جمتا تم کو کیسے نہیں جمتا؟ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ایک آدمی جو ہے ایک مسلسل کسی چیز کو کرتا ہے تو وہ چیز آ جاتی، کوئی چیز ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے، سیکھنے سے آتی ہے، عمل کرنے سے آتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہو گیا کہ اونٹ آگے کے پہلے ٹکاتا ہے کہ پیچھے کے پہلے ٹکاتا ہے، ہاتھ ہے کہ پاؤں ہے؟ آسان حل اس کا یہ کہ دیکھیں صحابی کیسا کرتے تھے، اس حدیث سے انہوں نے کیا مطلب لیا۔ نافع کہتے ہیں، تابعی ہیں نافع، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ذکر کرتے ہیں جو کہ صحابی حضرت عمر کے بیٹے، انہو کان یدع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ عبداللہ ابن عمر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے۔ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ بات بالکل صاف ہو گئی، اونٹ کا اگر آپ کو نہیں بھی معلوم ہو تو کوئی تکلیف نہیں، صحابی بتا رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے کہ سجدے میں جاتے وقت میں پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے پھر گھٹنوں کو، کہ نبی کا عمل ہے، دوسرے صحابی بھی ایسے ہی کرتے تھے تو منسوخ نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی عمل ہے، بعد میں بھی یہ کہا کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے جس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے تعلیقا اس کو ذکر کیا ہے اپنی صحیح البخاری میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی کیا ہے، پہلے ہاتھ پھر گھٹنے۔ چھٹا جو عمل ہے کہ جب ہم سجدوں سے اٹھتے ہیں، دو سجدے کرنے کے بعد ہم اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے یا اسی طرح سے چوتھی رکعت کے لیے، تو اس وقت میں ہم بیٹھ کے اٹھتے ہیں، بیچ میں تو اتحیات ہوتا ہے دوسری رکعت کے بعد میں، پہلی اور تیسری رکعت کے آگے جو ہے ہم جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھتے ہیں، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ جلسہ کے معنی ہوتا ہے چھوٹا بیٹھنا، جلوس اور جلسہ چھوٹا، اور استراحت کے معنی ہوتا ہے آرام، آرام کے لیے بیٹھنا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا دلیل ہے؟ امام البخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ مالک ابن حویرث صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، مالک ابن الحویرث یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں انہ راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعتوں میں ہوتے، وتر من صلاته یعنی پہلی کے بعد اور اسی طرح سے تیسری کے بعد، تو ان رکعتوں میں ہوتے تو آپ نہیں اٹھتے اپنی یعنی نماز سے، جب اٹھتے تو لم ينهض حتى يستوي قاعدا، یعنی دوسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے جب آپ اٹھتے تو آپ اس وقت تک کے نہیں کھڑے ہوتے جب تک کہ آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں جاتے، یعنی سجدے سے دو پہلی رکعت ہو گئی، پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھتے تھے، اس کے بعد اٹھتے تھے۔ تو یہ جو جلسہ ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں، یہ تو بیچارے حدیث دیکھ کے ان کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے اگر کرنے لگ جائیں ہم لوگ تو بہت ساری چیزوں کو ہم بڑھاپے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ ایسا لوگ جو کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بوڑھے لوگ ایسا کریں، کم سے کم یہ تو کہنا چاہیے کہ بڑھاپے کی سنت ہے تو جو لوگ بڑھاپے میں ہوں وہ ایسا کریں، ان کو چاہیے کہ ایسا کریں، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے، فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث ہے جس کو ذکر کرتے ہیں، گویا کہ بالکل یعنی آگ والی جیسے گرم زمین پر آپ بیٹھے ہوں فوراً اٹھ جاتے تھے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پہلی حدیث یہی ہے جو میں بخاری کی ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہے کہ آپ بیٹھ کے اٹھتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین سے جب اٹھتا ہے دوسری رکعت کے لیے آدمی تو اس میں زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنا، اس کو بھی لوگ بڑھاپے سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا دلیلیں موجود ہیں۔ ابو قلابہ تابعی ہیں، کہتے ہیں جا انا مالک ابن الحویرث، بہت سارے لوگوں کے لیے ایک دم پھیکا درس ہوگا، سست لگ رہا ہے سب ایک دم، لیکن یہ دلائل ہیں، اس میں میں جوش دکھاؤں تو پاگل پن ہو گئے کہ نماز کوئی مطلب نہیں ہے اس کے اندر، یہ علمی درس ہے، یہ ڈاکٹرز کا درس ہے کہ آپ کو دلائل دیکھنا ہے کہ کیا ٹیکسچوئل اس کے اندر آتھینٹسٹی اس کی ہے اور کیا علمی بات ہے، کون سی دلیل، کون سی کتاب، کیا مطلب اس کا ہے۔ تو اس میں خواہ مخواہ آپ یہ توقع رکھ رہے ہوں کہ میں جوش کچھ دکھاؤں تو کوئی آپ کو اس میں نا امیدی ہوگی، اس لیے کہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس میں جوش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو موضوع کو دیکھنا ہے، موضوع کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے اور اس کے اندر روایات کو دیکھنا ہے۔ جاءنا مالک ابن الحویرث، تابعی ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک ابن الحویرث آئے ہمارے پاس، فصلى بنا في مسجدنا هذا، تو ہماری مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی اس مسجد میں، فقال اني لأصلي بكم وما اريد الصلاه، میں تم کو نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں اور میرا ارادہ میری نماز پڑھنے کا نہیں، لیکن ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کو دکھاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، یعنی میں تم کو نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ تم مجھ کو دیکھو اور نماز کو سیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مالک ابن الحویرث، کون ہے؟ صحابی۔ کون روایت کر رہا ہے؟ ابو قلابہ۔ کون ہے وہ؟ تابعی۔ کہتے ہیں وقال ایوب، یہ تابعی جو ہے راوی ہیں اس حدیث کے، وقال ایوب فقلت لابی قلابہ وکیف کانت صلاته، میں نے تابعی سے ابو قلابہ سے پوچھا کہ کیسی نماز تھی مالک ابن الحویرث کی، کیسی پڑھی انہوں نے نماز، قال مثل صلاة شیخنا هذا، یعنی عمر ابن سلمہ، یہ جو ہمارے شیخ ہیں ان کی طرح پڑھ کے دکھائی۔ کون ہے وہ؟ عمر ابن سلمہ، یہ بڑے محدثین میں سے ہیں، عمر ابن سلمہ۔ تو کہا کہ یہ جیسی نماز پڑھتے ہیں نا، مالک ابن حویرث نے ایسی نماز پڑھی۔ ایوب کہتے ہیں، جو کہ راوی اس حدیث کے، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخ يُتِمُ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، یہ جو صحابی یعنی یہ جو شیخ تھے عمر ابن سلمہ، یہ تکبیر کو پورا کرتے تھے، یعنی جہاں جہاں تکبیرات ہیں ان کو پوری طرح سے پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، دوسرے سجدے سے جب سر اٹھاتے تو زمین پر بیٹھ جاتے تھے، جلسا، واعتمد علی الارض، اور زمین پر ٹیکتے، ثم قام، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، نمبر ایک، دو سجدوں کے بعد یعنی دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے، کیونکہ تیسری رکعت کے لیے جب اتحیات میں بیٹھے گا تو بیٹھنا ہے، اس نے اٹھنا نہیں ہے، پہلی رکعت جب ہو جاتی ہے اس کے بعد اٹھنا ہوتا ہے، کھڑا ہونا ہوتا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو جب دو سجدوں سے اٹھتے تو بیٹھتے، تو بیٹھنا جلسے صراط کی دلیل بھی آپ کو مل گئی۔ اور پھر اس کے لیے جب اٹھتے تو کیسے اٹھتے؟ زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے۔ تو یہ کہاں کی روایت ہے؟ صحیح البخاری میں، حدیث نمبر 824، اس حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ زمین پر ٹیک کے اٹھتے تھے۔ اگر یہ چیز ذکر کرنے کی نہیں ہوتی تو راوی ذکر کیوں کرتے؟ اگر یہ چیز ایسی تھی کہ ان کا عمل تھا، نہیں ان کا عمل نہیں تھا، بلکہ آپ دیکھیں مزید جو ہے صحابی بھی اس عمل کو کرتے تھے. کون سے صحابی؟ ازرق ابن قیس کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، ازرق ابن قیس. قال رأیت ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت عمر کے بیٹے صحابی. اذا قام من الرکعتین اعتمد على الارض بیدیہ، جب دو رکعتوں سے اٹھتے تو پھر اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا کے اٹھتے تھے. اور فقلت لولدہ ولجلسائہ، میں نے ان کے بیٹے سے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے میں نے پوچھا، لعلہ یفعل هذا من الکبر، شاید یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، زمین پر ہاتھ ٹیک کے اٹھتے ہیں. قالوا لا ولكن هذا يكون، کہا کہ نہیں ایسا ہی ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے، یہی طریقہ ہے اٹھنے کا. تو جب وہ نماز سے اٹھتے تھے، نماز میں اٹھتے تھے دو رکعتوں کے بعد، تو کیسے اٹھتے تھے؟ ہاتھ ٹکا کے اٹھتے تھے. تو یہ سنت ہے، صحابی سے ملتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ وہادہ اسناد جید رجال ہو ثقات کلہم، یہ ساری کی ساری جو ہے رجال ثقات ہیں. تمام المنہ میں شیخ الالبانی نے اس اثر کو ذکر کیا ہے، اور امام البحقی کی یہ روایت، اصل روایت جو ہے سنن الکبرا جو امام البحقی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے. اسی طرح سے ابو اسحاق الحربی محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے غریب الحدیث نام کی کتاب لکھی ہے. ابو اسحاق الحربی بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں یہی روایت، ازرق ابن قیس کہتے ہیں، رأیت ابن عمر یعجن فی الصلاۃ، میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ نماز میں گویا آٹا گوندھتے تھے. یعجن یہ جو ہے آٹا گوندھنے کی کیفیت کو کہتے ہیں، جسے عورتیں آٹا گوندھتی ہیں جو ہے اس کو یعجن کہتے ہیں. یعتمد علی یدیہ اذا قام، جب کھڑے ہوتے نماز میں تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے. فقلت له فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسا کرتے تھے. تو کس کا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب زمین پر سے اٹھیں گے نماز میں تو اس وقت میں کیا کیا جائے، زمین پر ٹیک لگا کے. صحابی سے یعنی تابعی سے پوچھا گیا بڑھاپے کی وجہ سے ہے کیا ہے، کہا نہیں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک نماز میں عمل ہے، بس ہم کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے، ہم چاہے پہلوان ہوں یا کچھ بھی ہوں ہم کو ویسے ہی کرنا ہے. بوڑھے لوگوں کے لیے نہیں، صحابی ہیں کرتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ نہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے. تو یہ بھی روایت جو ہے اس کی اسناد حسن ہے، شیخ الالبانی نے تمام المنہ میں اس کو ذکر کیا ہے. ساتواں مسئلہ جو ہے تشاہد کا ہے، اور التحیات میں کیسے بیٹھا جائے. اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو بیٹھنے کی کیفیت، اور دوسرے اس میں انگلی کا حرکت دینا، جو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو بڑی سخت معلوم ہوتی ہے، ان کو جو ہے نماز میں بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے، اور بہت سارے اس میں مسائل ان کے ہوتے ہیں. ہمارے بعض بھائی بھی جو ہیں اس کو اتنی سختی سے حرکت دیتے ہیں گویا کہ کوئی ہتھوڑی سے کیل ٹھوک رہے ہیں. اتنی شدت اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علماء نے اس بارے میں کہا کہ حرکت جو ہے، شیخ بن باز وغیرہ نے کہا، شیخ البانی کا بھی قول اس میں یہی ہے کہ حرکت ہے خفیف حرکت، حرکت جو ہے کیسی ہو، ہلکی حرکت ہو، شدت سے نہیں ہونا چاہیے، ہلکی حرکت ہونا چاہیے. ایک دم بالکل جو ہے اس کو سر پہ مار لگتا ہے جو بازو والا ہوتا ہے، وہ نماز کے بعد چڑ جاتا ہے، مطلب دو بار آتا ہے تھوڑا بھول گیا ہمیں پورا دھیان. تو اچھا ہم لوگ بھی ڈھٹائی میں کیا ہوتے ہیں، اپنی نماز میں دھیان دو نا، ہماری نماز میں کیا. حالانکہ آپ کے بازو آ کے کوئی حرکت کرنے لگا آپ کا بھی دھیان جائے گا. آپ کے بعد کوئی آدمی بار بار ناک صاف کرتا رہے نماز کے بازو میں، آپ بولے کیا یار ایک بار پورا صاف کر کے آنے کا نا نماز کے لیے، تو بولیں گے اپنی نماز میں دھیان دینے کا، آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ آپ کی خود کی نماز اتنی ایسی رہتی ہے کہ آپ کو دنیا کا ہوش نہیں، آپ دوسروں سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ تو ہم بعض اوقات کیسے کرتے، تھوڑا کٹ حجتی پہ آ جاتے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی نماز کے ساتھ میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اگر ہم کو بولے سنت ہے بس، تم کو پسند تو پسند، نہیں تو نہیں پسند، ہم تو کریں گے. بعض اوقات آدمی جو ہے جان بوجھ کے دوسروں کو ستانے کی نیت سے بھی کرتا ہے، اس میں کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو یاد رکھیں. چڑھانے کے لیے اگر عمل کرتا ہے اس میں اجر نہیں، اجر اسی میں ملتا ہے جو خالص اللہ کی خاطر ہو. کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہمارا بھائی بھی ناراض نہ ہو، غصے میں آ کے سنت کا انکار کر کے کفر میں نہ پڑے، ایسا بھی نہیں ہو، ضد پہ اس کو ہم نہ لائیں. ہم ایسا کریں کہ جتنی گنجائش ہمارے لیے ہے اتنا ہم کریں، حرکت دینا ہے نا انگلی کو،
اتنی حرکت دیں کہ خفیف حرکت ہو جائے, حرکت سنت پہ عمل ہو گیا. علماء نے یہی کہا کہ خفیف حرکت ہو. ہم سے زیادہ دین کے سمجھنے والے ہیں, اب ہم ایک دم اس کو پوری جو ہے ارے جیسے ٹرین کے لیے جھنڈی ہلاتے ہیں ویسے بالکل ہم انگلی کی حرکت کریں, صحیح نہیں, مناسب نہیں ہے, خصوصاً جب کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر تو زیادہ موقع ہو جائے گا کہ ہم خفیف حرکت اس میں لیں. البتہ کوئی کہے کہ رفع الیدین سے ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے, ہم کہیں کہ یہ تو ثابت ہے, اس میں ہمارے لیے گنجائش نہیں کم کی, اس میں اتنا ہی اٹھا سکتے, ہم نیچے کے نیچے اس طرح سے نہیں کر سکتے, اس میں تو ہم کو کان تک یا کندھوں تک کرنا ہی پڑے گا. معاف کرنا اگر ہماری نماز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم مجبور ہیں اس سنت, ایسا بولنے کی عادت ڈالو, ایسا بولنے کی عادت ذرا ہونا چاہیے. ہم لوگ ایک دم ڈیشنگ بن جاتے ہیں, دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے, ہمارے اختلاف ہو رہا ہے کچھ تو, کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو کیا اثرات, یہ ایمپلیفائر وہ ایمپلیفائر دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, وہ ایمپلیفائر بھی بول رہے ہوں گے کہ اختلافی مسئلہ ہے, ہم بھی بتائیں گے ہم نے بھی اختلاف, بےچارے دونوں بھائی کتنا کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اتحیات سے انگلی کی جو حرکت ہے یہ حرکت خفیف ہو, اور اس کا جو ہے ثبوت ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ انگلی کب اٹھائی جائے, کب تک اٹھائی جائے, حرکت دی جائے یا نہیں دی جائے, اور نماز میں جو تورک ہوتا ہے, تورک کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کہ حدیث میں میں ذکر کروں گا کہ سورین پر آدمی بیٹھ جائے اور پاؤں جو ہے اپنے پاؤں اس طرح سے ہوتا ہے اس کے اندر سے نکالے, تو یہ جو ہے اس کو تورک کہا جاتا ہے. ہم اس کی دلیل دیکھ لیتے ہیں. علی بن عبد الرحمن المعاوی یہ کہتے ہیں کہ رآنی عبد اللہ ابن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاه, عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے مجھ کو نماز میں دیکھا اور میں نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا, یعنی کنکری میں کھڑے ہو کے نہیں کھیل سکتا آدمی, بیٹھے ہوئے اتحیات کی حالت میں میرا ہاتھ کہاں جا رہا تھا, کنکریوں سے میں کھیل رہا تھا نماز میں کھیل رہا تھا. فلما انصرف نهاني, جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھ کو منع کیا, کہا یعنی فقال اصنع كما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصنع, تو ویسا کر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, یعنی کنکریوں سے مت کھیل, تیرا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے, نماز میں کیا کرنا چاہیے تم نے اپنے ہاتھوں سے اتحیات میں, کہا ویسے کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہا کان اذا جلس فی الصلاه, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے, وضع کفہ الیمنى علی فخذہ الیمنى, اپنا دایاں کف, اس کو کف کہتے ہیں, اسی لیے اس کو کف بولتے ہیں, کف جو کپڑوں کے سیدھے کف اس کو بولتے ہیں, ہتھیلی کو, اپنا دایاں ہتھیلی جو ہے یہ اپنی دائیں ران پر رکھتے تھے, اور وقبض اصابعہ کلھا, اور اپنی جو ہے پوری کی پوری انگلیاں جو ہیں اس کو سمیٹ لیتے تھے. قبض کا مطلب ہوتا ہے قبضہ بنانا, مٹھی بنانا. اور وہ اشار اب اصبعہ التی تلی الابہام, اس کو ابہام کہتے ہیں عربی زبان میں, اس کے جو بازو کی انگلی ہوتی ہے یہ, تو یہ ساری انگلیاں سمیٹ لی اور اس سے اشارہ کرتے تھے, تو اس شکل میں جو ہے اشارہ کا ہم کو یہ حدیث ملتی ہے, پوری انگلیاں سمیٹ لینا پھر اس سے اشارہ کرنا. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى, اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر, دایاں دائیں ران پر, بائیں بائیں ران پر انگلیاں سمیٹتے تھے اور اشارہ کرتے. کب کرتے تھے؟ اذا جلس, جب بیٹھتے تو ایسا کرتے تھے. کوئی وقت بتایا؟ جب بیٹھتے تو کرتے, کوئی حدیث نہیں. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اشہد اللہ پہ اٹھانے کا, الا اللہ پہ رکھنے کا, اس کی کوئی دلیل نہیں. آپ پوچھئے, کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تل شہادت کا کلمہ ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن مؤذن صاحب تھوڑی دیتے کرتے ایسا, ضروری تھوڑی کہ جب بھی آپ لا الہ الا اللہ کہیں آپ ایسا کریں. ہم کو کب کرنا ہے ایسا؟ جہاں ہمارے نبی نے کیا. اگر کیا ہے ہمارے نبی نے تو ہم کریں گے, نہیں تو ہم نہیں کریں گے. یہ بات ہمارا جو ہے بنیادی اصول ہے, ورنہ کس کے دل میں کچھ بھی آئے گا کچھ بھی کریں گا. اس کی جو ہے فعلم انہ لا الہ الا نماز میں پڑھ رہا ہے, نماز میں آیت الکرسی میں ہم سب پڑھے اللہ لا الہ الا ہو, کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. جہاں بھی لا الہ الا اللہ آئے یا اشہدو کا لفظ آئے, ضروری نہیں کہ آپ وہاں پر جو ہے انگلی اٹھا کے جو ہے گواہی دیں. جیسا کہ اقامت کے وقت میں جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں, مؤذن صاحب اقامت دے رہے ہیں اس میں اشہدو لا الہ الا اللہ تو پبلک جو ہے انگلی اٹھاتی ہے, تو کوئی مؤذن صاحب نہیں کر رہے, امام صاحب نہیں, یہ پیچھے سے کر رہے. کہاں دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ جیسے کیا ہو ہم ویسے اشارہ کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو کہا کہ جب بیٹھتے تھے نماز میں تو آپ کیا کرتے تھے؟ دائیں ہاتھ کو دائیں ہتھیلی دائیں یعنی ران پر, بائیں بائیں پر, اور پوری انگلیاں سمیٹ کر اشارہ کرتے تھے. تو یہ شروع سے اشارے کا ہم کو تذکرہ ملتا ہے. جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری حدیثوں میں اشارہ شروع سے ہے. کوئی مقام اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں جگہ سے آپ کو انگلی اٹھانا ہے, کہیں بھی ہم کو نہیں ملتا ہے. تو اس حدیث سے بیٹھنے کی کیفیت ہم کو ملتی ہے کہ اشارہ شروع سے ہے. اس میں انگلی اٹھا کر حرکت دینے کا کیا ذکر ہے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت لانظرن الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی. کہتے ہیں میں نے سوچا, میں نے کہا اپنے آپ سے اپنے جی میں, قل تو میں نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں. یعنی میں نے ارادہ کیا پکا میں تو دیکھوں گا کیسے پڑھتے ہیں. یعنی بہت اہتمام سے انہوں نے, بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا نہیں ہلا رہے ان کو دکھاؤ ہلتا, انہوں نے پورا جو ہے اپنے آپ کو پریپئر کر کے دیکھا ہے. اور ایسے آدمی کی روایت جو ہے جو کہ خود کو سمجھ کے سیکھنے کے لیے دیکھ رہا ہو زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے ہیں. فنظرت الیہ, تو میں نے آپ کو دیکھا. فوصف, اور انہوں نے راوی سے بیان کیا ہر ہر بات کہ کیسے آپ نماز پڑھتے تھے. قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى, پھر آپ نماز میں بیٹھے اور آپ نے اپنی یعنی بائیں یعنی پاؤں کو بچھایا. رجل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا وہ جس میں ہم جوتا پہنتے ہیں, پاؤں کا وہ حصہ جس میں جوتا پہنتے ہیں, جو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجل. اس کو رجل یا قدم کہا جاتا ہے. تو آپ نے اپنا رجل بچھایا جیسا کہ ہم کرتے ہیں اطیاس میں. ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى, اور آپ نے اپنا جو ہے لیفٹ ہینڈ بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ اس کو جو ہے اپنے بائیں الٹا ہی بولوں گا تاکہ سمجھ لو, وہ دائیں بائیں میں جو ہے کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو الٹا جو ہاتھ ہے اس کو الٹے پاؤں کی ران اور گھٹنے پر رکھا. بعض لوگ معلوم نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے حدیث, کہتے کہ جو لوگ گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کی انگلیاں کاٹ دیں گے قیامت کی. کون کاٹیں گے؟ کوئی حدیث نہیں اس طرح, لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نے گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھا ہے, اتحیات میں گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ وضع کفہ اليسرى على فخذه وركبته اليسرى, اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنا لیفٹ ہاتھ جو ہے آپ نے اپنی ران بائیں ران اور بائیں گھٹنے پر رکھا کہ پورا ٹک جائے, اس طرح سے ٹک کے ہاتھ کہاں تک آئے؟ گھٹنے تک آ جائے. وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى, اپنا جو یعنی کوہنی ہے اس کی حد کو آپ نے اپنی دائیں ران کے اوپر, دائیں کو دائیں ران کے اوپر رکھا. ثم قبض سنتين من اصابعه وحلق حلقه, پھر آپ نے اپنی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کو بند کیا اور حلقہ بنایا. دیکھیے دوسری شکل ہے اتحیات میں انگلی کی, کہ آپ بیٹھے کیا کیا صحابی بتا رہے ہیں, آپ اپنے دائیں ہاتھ دائیں پہ رکھا, بائیں ہاتھ بائیں پہ رکھا ران کے اوپر گھٹنے کے اوپر, اور پھر آپ نے انگلیاں جو ہے سمیٹی اور آپ نے انگلی اس طرح سے حلقہ بنایا. اور کہتے ہیں کہ ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقه, حلقہ بنایا. ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يده بها, پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو جو ہے انگلی اٹھائی اور آپ نے اس کو حرکت دی, اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے ہیں. ثم رأيته يحركها يدعو بها, کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اس لیے کہ دعا کے تین طریقے ہیں, اس کو یاد رکھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کو امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود میں ذکر کیا ہے. ایک طریقہ ہے ابتہال کا, جو اس طرح سے اللہ سے مانگی جاتی, ایک دم پریشان حال ایک دم آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو ہاتھ پورے اٹھا کے مانگتا ہے, آہوزاری کرنے والا. ایک ہے کہ آدمی اس طرح سے چہرے کے سامنے ہاتھ کو رکھتا ہے, یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ انگلی کے اشارے سے ہے. وہ کون سا اشارہ ہے؟ یہ جو ہے صحابی بتا رہے ہیں کہ آپ دعا کر رہے تھے اور آپ انگلی اٹھائے ہوئے تھے, تو یہ جو انگلی اٹھانا ہے یہ دعا کے لیے ہے, یاد رکھیں اس کو. یہ جو انگلی اٹھانا ہے اتحیات میں یہ دعا کا طریقہ ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہے تھے اتحیات سے لے کے اخیر تک، تو پورا حصہ جو ہے یہ دعا کا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ صحابی نے بتایا کہ ثم رفع اصبعہ فرائتہ یحرکہا یدعو بہا، آپ اس کو یعنی حرکت دے رہے ہیں میں نے دیکھا، اور آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا اخیر تک ہوتی ہے، شروع سے لے کے اخیر تک حرکت کا ذکر ہم کو اس میں ملتا ہے۔ اس کو امام النسائی نے ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے تورک کا جو معاملہ ہے، ابو حمید الساعدی کی روایت ہے، جو ہم لوگ شورین پر بیٹھ جاتے ہیں، ہپس پر بیٹھ جاتے ہیں اور پاؤں اس طرح سے باہر نکالتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، تو اس کو تورک کہا جاتا ہے، بعض لوگ تورک بولتے ہیں، تورک ہے اصل میں۔ کہتے ہیں ابو حمید الساعدی نے 10 صحابہ کے بیچ میں کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ انہوں نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ کہا دیکھو ایسا پڑھتے تھے۔ آخر میں پوری نماز جب پڑھ کے بتائی، 4 رکعت پڑھ کے بتائی، تو سب نے کہا کہ ہاں ایسے ہی پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں رفع الیدین بھی ہے، تورک بھی ہے اس کے اندر، رفع الیدین بھی اگر منسوخ تھا تو 10 صحابی بولے ہاں ایسے ہی پڑھتے تھے۔ منسوخ عمل پہ عمل کر سکتے ہیں، جو منسوخ ہو گیا وہ جائز نہیں ہوتا اس کو کرنا، کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، جب 2 رکعتوں میں آپ بیٹھتے تھے تو اپنے پاؤں کے پنجے پر بیٹھتے تھے، جیسا کہ ہم لوگ آج بیٹھتے ہیں۔ وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور اپنے سیدھے قدم کو کیا کرتے تھے، کھڑا کرتے تھے۔ یہ آپ کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس لیے کہ ہم سب پہلے سے ویسے کرتے آئے ہیں، کہ ہم قدم پر اس طرح سے بچھا کے اس کی پاؤں کا جو یعنی نچلا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم تلوے کہتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جانا اور سیدھا پاؤں جو ہے اس کا قدم کھڑا کر دینا انگلیوں کے اوپر۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اذا جلس فی الرکعت الاخرہ، جب آخری رکعت میں آپ بیٹھتے، آخر میں دوسرے اتحیات میں آپ سلام کے پہلے بیٹھتے، قدم رجلہ اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته۔ دیکھیے واضح الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے رجل کو، بائیں رجل کو آگے کر دیتے، یعنی باہر نکال دیتے، اور اپنے دائیں قدم کو کھڑا کر دیتے، اور اپنی مقعد پر بیٹھ جاتے، یعنی اپنی سورین پر بیٹھ جاتے۔ گاڑی پر آدمی بیٹھتا ہے تو مقعد پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے تو مقعد پر بیٹھتا ہے، اس کو مقعد کہا جاتا ہے، سورین کہتے اس کو اردو میں۔ تو آپ اپنی سورین پر بیٹھ جاتے۔ تو اس حدیث سے بھی، جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت، بتائیے کیسے مخفی رہتی ہے لوگوں سے یہ روایتیں، کیوں نہیں بتاتے کہ ایسا بھی ہے حدیث میں، بخاری میں، مدارس میں بخاری نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں بس عوام کو نہیں بتاتے ہیں، کہاں کہاں سے نیا لے کے آتے ہیں یہ لوگ، پبلک چونکہ نہیں جانتی ہیں، لوگ نہیں جانتے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ لوگوں کے نہیں جاننے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ تبرک کا مسئلہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ نواں مسئلہ جو ہے وہ قیام رمضان کا ہے، رکعت تراویح، کتنی رکعتیں ہیں تراویح کی۔ ہمیں جیسے رمضان آ جاتا ہے تو یہ مسئلہ بھی لوگوں کے لیے آ جاتا ہے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، بہت سارے مغالطے لوگوں کے اس کے اطراف میں ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ تراویح کی جو رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ 11 ہیں، زیادہ سے زیادہ 13 ہیں۔ 13 کب ہوتی ہیں؟ جب شروع میں 2 ہلکی پڑھی جائیں اور اس کے بعد میں 11 پڑھی جائیں۔ اس لیے کہ روایت ہیں اس طرح کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے رات میں نماز پڑھے وہ شروع میں 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لے، تو شروع کی 2 ہلکی رکعت، اس کے بعد میں 11، ٹوٹل 13 ہو جاتی ہے۔ تو اصلاً تراویح کی جو ہے 11 ہے، اور وہ ایک شروعات کے طور پر 2 رکعتیں ہیں۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ راوی ہیں، تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی تھی؟ تاجود وہ بات کی بات ہے، رمضان میں رات کی نماز کیسی تھی؟ فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 40 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے اور تو ان کی لمبائی اور ان کی اچھا ہونے کو مت پوچھ، بہت اچھی بہت لمبی رکعتیں پڑھتے 4 شروع میں۔ ثم یصلی 40 پھر چار پڑھتے ہیں. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, اور تم مت پوچھ کے کتنی لمبی اور کتنی اچھی پڑھتے تھے. ثم يصلي ثلاثا, اس کے بعد آپ تین رکعتیں اور پڑھتے یعنی وتر پڑھتے تھے. فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر, میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ وتر سے پہلے سوتے بھی ہیں؟ قال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي, آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے. انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو خواب میں بھی اللہ کی طرف سے علوم القاء ہوتے ہیں, تو میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل سوتا نہیں ہے, یعنی غفلت نبی پر طاری خواب میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا, یہ علم کی بات یاد رکھیں. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ حضرت عائشہ نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ عام لوگوں کا ہوتا ہے حال کہ جن سے شیطان خواب میں کھیلتا ہے, انبیاء سے یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. انبیاء کے سارے خواب اللہ کی طرف سے رہبری ہوتے ہیں, خواب میں بھی ان کو علوم اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں. اس حدیث میں یہ ہماری دلیل ہے 11 رکعت تراویح کی. اب بعض لوگوں نے اس کے اطراف میں فلسفی بنی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز ہے تراویح کی کدھر ہے, یہ تراویح کی نماز نہیں ہے, کہتے تہجد کی. دیکھو تراویح الگ تہجد الگ, ہم کہتے تراویح کا لفظ حدیثوں میں ہے ہی نہیں, تراویح کا لفظ ہی نہیں تو فرق کہاں سے ہوگا. رات کی نماز ایک نماز ہے, چاہے آپ اس کو تراویح کہیں ہم کو کوئی اعتراض نہیں, تہجد کہیں, قیام اللیل کہیں, اسی طرح سے آپ صلاۃ اللیل کہیں, قیام رمضان کہیں, کچھ بھی کہیں, رات کی نماز ہے ایک نماز ہے, چاہے آپ اس کو تہجد کہیں یا تراویح کہیں. دو الگ نمازوں کی کوئی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے اس شخص نے آ کے جو پوچھا کہ رمضان میں آپ کی نماز کیسی تھی, تو ایک ہی نماز تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے کہ مسجد میں تراویح پڑھ کے آئے پھر گھر پہ تہجد, بلکہ آپ نے تو صرف تین راتیں نماز پڑھی ہے مسجد کے اندر جماعت سے, پھر باقی نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں پڑھتے تھے. تراویح کی جو نماز تھی وہ کہاں پڑھتے تھے آپ؟ اپنے کمرے میں. حضرت عائشہ جو ہیں آپ کی بیوی ہیں, جانتی گھر کی نماز کو. حضرت عائشہ نے کہیں نہیں کہا, کسی بھی صحابی نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز جو ہے تراویح پڑھی پھر آپ اٹھے پھر تہجد آپ نے پڑھی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی نماز ہے پوری رات میں, اور وہ ہے تہجد اور وہ ہے تراویح, ایک ہی نماز. اس کا مزید جو ہے ثبوت یہ ہے کہ اس میں آخر میں تین رکعت پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیے تراویح کے بعد بھی وتر اور تہجد کے بعد بھی وتر, ایسا ہوتا کیا؟ ایک رات میں دو وتر پڑھتے؟ آپ کسی بھی امام سے جا کے پوچھئے کہ امام کے ساتھ ہم نے وتر پڑھے, اب ہم تراویح کے لیے جو ہے پڑھنے کے بعد میں سو جائیں, تہجد کے لیے اٹھے تو وتر پڑھنے کا کیا؟ امام بولے گا نہیں, ایک رات میں ایک ہی وتر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وتران فی اللیل, ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنا ہے. تو اب یہ کون سی نماز تھی؟ اس کے اینڈ میں وتر ہے, تین رکعت وتر ہے نا, تو یہ وتر کون سی؟ یہ آخر کی تین رکعت کیا ہے؟ تو یہ آخر میں کس کے پڑھنے؟ تو کیا مطلب آپ جو ہے تراویح کے بعد وتر نہیں پڑھتے تھے؟ تو آپ بھی مت پڑھو. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اگر دو نمازیں پڑھتے تو حضرت عائشہ بتاتی تھی کہ شروع حصے میں تو 20 رکعت پڑھتے تھے لیکن پھر بعد میں اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو 11 پڑھتے تھے. ایسا کہیں بھی ذکر نہیں ہوا ہے, ایسا کہیں بھی ذکر نہیں ہوا ہے. تو یہ حضرت عائشہ کی دلیل ہے. اس میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا, کہتے ہیں کہ دیکھو چار چار رکعت پڑھتے تھے نا تو تم دو دو کیوں پڑھتے؟ یہ جو روایت ہے اس کے ساتھ دوسری اور روایتیں حضرت عائشہ کی ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ تراویح کی کتنی رکعت پڑھنا چاہیے, تو جو لوگ بھی کہتے ہیں 20 بولتے 20 رکعت پڑھنا چاہیے, تو وہ ایک سلام سے بول رہے کیا؟ آپ ان سے پوچھیں 20 کا مطلب ایسا 20 ہوتا ہے ایک ساتھ پوری 20؟ 20 میں خود ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ نہیں, 20 میں دو دو کے بعد سلام ہے. تراویح رکعت کیسی پڑھی جاتی ہے؟ پہلے چار رکعت ہوتی پھر اس کے بعد تھوڑی دیر رکتے, پھر چار رکعت ہوتی پھر رکتے, پھر چار رکعت پھر رکتے, پھر چار رکعت پھر رکتے, پھر چار رکعت پھر رکتے, پھر وتر, پانچ بار ہوتا ہے ایسا, چار پانچ 20. تو چار چار رکعت سے پڑھی جاتی. کوئی بھی آدمی آپ کو سمجھائے گا وہ یہ نہیں بولے گا ہاتھ دھو کے بعد سلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ چار کا مطلب پوری چار پکڑنے کا, کیونکہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ ہر دو رکعتوں کے بعد آپ سلام پھیر دیتے ہیں. تو یہ چار اکٹھی پھر رکتے تھے پھر چار اکٹھی پڑھتے تھے, وہی آج عمل چل رہا ہے. چار کے بعد رکتے کیوں؟ چار کے بعد یہی رکتے ہیں کہ چار کے بعد تھوڑا سا سکوت ہوتا ہے, رکتے ہیں استراحت کے لیے, پھر اس کے بعد چار پڑی جاتی ہیں دو دو سے. تو یہ چار رکعتیں اس طور پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہر دو رکعتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے. تو اس حدیث کو اور اس حدیث کو ملا کر پڑھا جائے گا، نہ کہ اس کو چھوڑ کر ہم صرف ایک حدیث کو جو ہے لپٹ جائیں. تو یہ بات ہم کو واضح ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے یہ معاملہ ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو اس میں سوتے تھے تو تم سوتے کیوں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نماز میں حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں، تو ہمارا اس میں یہی مذہب ہے کہ رات کی نماز کوئی آدمی اکٹھے 11 پڑھے تو بھی صحیح ہے، اور کوئی آدمی رک کے 4 پڑھتا ہے، پھر تھوڑا آرام کر کے اٹھ کے پھر 4 پڑھتا ہے، پھر وتر پڑھتا ہے، یا جو بھی تفریق اس میں کرتا ہے رکعتوں کے بیچ میں چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کبھی اکٹھے پڑھ لیں، کبھی اس طرح سے فرق کر لیا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں جو بولتے ٹھیک ہے تہجد ہے نا، آپ لوگ کیوں سوتے نہیں؟ کوئی آدمی تہجد کے لیے اٹھے گا تو وہ سوئے گا؟ نہیں سوتے ہیں. امام صاحب سے پوچھئے کہ آپ پھر تہجد کے لیے اٹھیں گے تو سونا پڑتا نا وتر کے پہلے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں ضروری نہیں. تو ہم لوگوں کو کیوں ضروری قرار دیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جس پر خود عمل نہیں کرتے ہیں وہ ہم کو زبردستی تھوپتے کہ آپ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم عمل نہیں کرتے تو ہم گنہگار ہو گئے بالفرض، اگر آپ کے نبی نہیں ہے آپ کیوں عمل نہیں کرتے. ایک امام صاحب بولنے لگے کہ جو ہے اس زمانے میں ختنہ ہوتی تھی، تم لوگ کیوں ختنہ نہیں کرتے؟ عورتوں کی جو ختنہ کا ایک مسئلہ فتنہ لوگوں میں عام ہو گیا ہے، کوئی والد صاحب کہنے لگے کہ اس زمانے میں عورتوں کی ختنہ ہوتی تھی، تو تم بھی کراؤ نا اپنی عورتوں سے ختنہ. اولاً تو یہ مسئلہ جو ہے اس کو عوام میں اس طرح سے ذکر کرنا مناسب نہیں، اس طرح کے مسائل کو جو پبلک کے لیے ایک دم عجیب و غریب اور نئے نئے ہیں. لیکن اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کو وضاحت کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگ اس کو غلط سمجھیں گے. دیکھیے جب اس زمانے میں عمل ہوتا تھا تو پھر وہ غلط نہیں تھا نا، تو پھر آج اس پر تنقید ہو گئی نا. اور وہ کون سے نبی کا عمل تھا؟ ہمارے نبی کا عمل نہیں تھا، ہمارے نبی نے نہیں اجازت دی تھی لوگوں کو، تو پھر اس پر اعتراض، ہم پر اعتراض نہیں وہ نبی پر اعتراض ہے. تو اس زمانے میں جو کچھ عمل ہوتا تھا اس کے بارے میں آدمی بہت سنبھال کے بات کرے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. شیخ الالبانی نے اس بارے میں کہا ہے کہ بعض علاقوں میں جو گرمی والے یا اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر عورتوں کو جو ہے یہ مسئلہ جان لیں، شرم کا مسئلہ ہے، لیکن بہت ساروں کو کنفیوژن اس میں ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ نکلا نیا عورتوں کی ختنہ کا. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ کوئی آ کے ان سے کہنے لگا ارے کیا وہ عورتوں کی ختنہ کا کیا. تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن جہاں گرم علاقے ہوتے ہیں جیسے عرب وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہاں پر عورتوں کو ان کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایک جو ہے جھلی آتی ہے. یہ علمی بات ہے، اس کو میں شرم کی بات ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے جو ان کو جاننا ضروری ہے. تو وہاں پر عورتوں کو کچھ گوشت ہوتا ہے جو دوسرے علاقوں والوں میں نہیں ہوتا ہے، وہاں کے علاقے کے عالم کا بولنا ہے، تو وہ جو ہے اس کو ہٹا دینا اس کو عورتوں کا ختنہ کرتے. کوئی بہت ڈینجر سوفسٹیکیٹڈ ایک دم ایسی خطرناک چیز نہیں ہے، وہ تو سادہ عمل ہے جو عورتوں میں وہاں پہ ہوتا تھا، افریقہ سعودی وغیرہ وغیرہ میں عمل ہوتا ہے. لیکن دوسرے علاقوں میں جہاں پر گرمی ویسی نہیں ہوتی ہے وہاں پر عورتوں کو اس طرح کا کچھ معاملہ نہیں ہوتا ہے، وہاں اس کی ضرورت بھی نہیں. اس لیے بھی کہ بہت ساری عورتیں جب مسلمان ہوئیں تو ان پر اس کو لازم نہیں کیا گیا کہ پہلے جا کے ختنہ کر کے آؤ، لیکن مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ختنہ کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو مردوں کے لیے عمل بالکل اس طرح سے عالمی سطح پر ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور عورتوں کے لیے اس کا مقصد دوسرا ہے، اس لیے بعض علاقوں میں وہ ہے بعض علاقوں میں وہ نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارے یہاں وہ لازم نہیں ہے، ہمارے یہاں پر وہ لازم نہیں ہے، لیکن وہ تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کو یاد رکھیں. یہ ہمارا فیصلہ ہے کیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. احناف اپنی کتابیں پڑھتے نہیں ہمارے بہت سارے بھائی، اور اس طرح کے اعتراضات ممبر پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہے. امام شافعی کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، احناف کے علماء کا قول ہے. عجیب بات ہے کہ مطلب پہلے آدمی اپنی کتابیں پڑھے اس کے بعد دوسروں پہ اعتراض کرے، بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو اس طرح کے اعتراضات غلط ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سونا ثابت ہے وہ تعبدی طور پر نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا جو ہے آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے وہ لازم نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اگر تھکا ہوا ہو شروع میں کچھ بعد میں کچھ، اگر تراویح میں فرق کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ نفل ہے، ایسا نہیں کہ اکٹھی ہی پڑھنی چاہیے، ایسا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے صلاۃ التراویح میں ذکر کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن صحابہ میں حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جتنی روایتیں سلسلے میں سب کی سب ضعیف ہیں. شیخ الالبانی کی جو کتاب ہے صلات التراویح کے سلسلے میں اس کو جو آدمی دیکھے گا اس کا شرح صبر ہو جائے گا. پوری ایک ایک روایت لے کر انہوں نے اس پر کلام کیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ غازی پوری جو ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے, مختصر کتاب لیکن بہت مفید کتاب ہے. اس طرح سے دوسرے علماء کی بھی کتابیں ہیں, تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ 11 کا تھا یا 20 کا تھا. سوال یہ ہے حضرت عمر نے کتنی پڑھنے کو بولے تھے. اس بارے میں امام مالک کی کتاب موطا, امام مالک جو دوسرے امام ہیں امام ابو حنیفہ کے بعد کے 12 سال چھوٹے امام ابو حنیفہ سے ان کے زمانے کے ہیں, انہوں نے ایک روایت نقل کی جو ہمارے مبلغین اور واعظین ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. کون سی روایت ہے وہ؟ صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل ذکر کرتے ہیں. امر عمر ابن الخطاب ابی ابن کعب و تمیما الداری ان یقوم للناس بإحدى عشرة رکعة. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے دو صحابیوں کو حکم دیا. وہ دو صحابی کون ہیں؟ ابی ابن کعب اور تمیم الداری. ابی ابن کعب اور تمیم الداری ان دونوں کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. حضرت عمر خود اس میں شریک نہیں ہوتے تھے, اس جماعت میں گھر پہ پڑھتے تھے اپنی اکیلے. بعض لوگ یہ بھی بولتے تراوی مسجد میں پڑھتے, تہجد تو گھر میں پڑھتے نا, یہ فرق آپ کا گھر کا بنایا ہوا ہے. حضرت عمر کدھر پڑھتے تھے تراوی؟ انور شاہ کشمیر میں, کشمیری جو عالم ہیں بہت بڑے دیوبندیوں کے حنفی عالم ہیں, انہوں نے اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا ہے حضرت عمر امیر ہونے کے باوجود اپنے گھر میں پڑھتے تھے. وہ گھر میں پڑھتے تھے اور آخری حصے میں پڑھتے تھے. دیکھیے آخری حصے میں پڑھتے تھے, عام کتابوں میں حدیث کی طریقہ ہے عمر کا, تو تہجد آخر میں پڑھتے, تراوی شروع میں پڑھتے. یہ مین میڈ ہے, ادھر کا بنایا ہوا ہے اپنا. حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ ایسا فرق اس سے ہو جاتا ہے. حضرت عمر آخری وقت میں گھر میں پڑھتے تھے, وہ تہجد تھی یا تراوی تھی؟ ورنہ آپ لگائیے الزام کہ حضرت عمر تراوی نہیں پڑھتے تھے. آپ بولیے پھر آخری وقت میں 11 رکعت جو ہے ان کا عمل تھا. اسی لیے انہوں نے خود ابی بن کعب اور تمیم الداری کو کتنی رکعت پڑھانے کے لیے کہا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم امامت کرو لوگوں کی, 11 رکعتیں ان کو پڑھانا. احدى عشرة رکعة, آپ جانتے ہیں سورہ یوسف میں احدى عشرة کوکبا, سنتے ہوں گے آپ لوگ. 11 ستاروں کو جو ہے میں نے سجدہ کرتے دیکھا ہوں, تو 11 ہے وہ. آپ یوسف کے بھائی کتنے تھے؟ 11. احدى عشرة رکعة, 11 رکعتیں جو ہے پڑھانے کا حکم دیا. کہتے ہیں وقد کان القارئ یقرا بالمئین, قاری جو ہے مئین لمبی لمبی سورتوں کو کہا جاتا ہے, ان کو جو ہے پڑھتا تھا. حتی کننا نعتمد علی العصی من طول القیام, یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہم عصا پر ٹیک لگا لیتے تھے اپنی نماز میں عصے سے ٹیک لگاتے تھے. وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر, اور ہم فجر کے قریب قریب ہی واپس لوٹتے تھے اس نماز سے. تعجد کو ٹائم لیتا تھا پھر, وہ نماز پڑھ کے نکل رہے کون سی تراویح کی, اور تراویح تعجد دو دو ہیں اگر, تو یہ فجر سے قریب ایک دم لوٹتے تھے. تو یہ کون سی نماز ہے؟ جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی 3 راتوں میں سے, وہ اتنی دیر تک پڑھائی کہ صحابی کہتے ہم کو جو ہے یعنی سحری کا ڈر ہو گیا کہ ہم کو سحری کے لیے بھی ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بتائیے تہجد پھر نبی نے پڑھی کہ نہیں اس رات میں؟ ایک ہی نماز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, دو نمازیں نہیں تھی. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی 11 کا حکم دیا. ایک بہت بڑے عالم ہیں, میرے پاس کتاب سے صاحب نے بھیجا تھا, دیکھو یہ غیر مقلدین کا جو ہے یعنی مسکت جواب ہے, یعنی منہ بند کرنے والا جواب. غیر مقلدین کا جو لوگ 11 رکعت کہتے ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کتاب ہے. تو منہ تو بند ہمارا تبھی ہوگا جب دلیل ہوگی, لیکن جتنا زیادہ غلطیاں کریں گے اتنا منہ کھلے گا پھر. لیکن ہم ادب سے بات کرتے ہیں, ہم جو ہے فحش بات نہیں کریں گے. اس میں انہوں نے لکھا ہے, شروع میں تو بہت رد کیا ہے, میرے پاس ابھی بھی ہے, حبیب الرحمن اعظمی اتنے بڑے عالم ہیں, لیکن بچوں جیسی بات لکھی اس کے اندر کہ شروع میں پوری طاقت لگائی بتانے کے لیے کہ کہاں سے لائے 11, کہاں سے لائے 11, کہاں سے لائے. اینڈ میں جا کے آدھی کتاب مجھ کو تعجب میں ہنسی آ گئی, مجھ کو کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے. بیچ میں جا کے کہتے ہیں امام البیہقی جیسا عالم کہتا ہے کہ شروع میں یہ لوگ 11 پڑھتے تھے, لیکن بعد میں جب وہ 11 رکعتیں بھاری پڑنے لگی تو پھر انہوں نے کیا کیا, 11 کو 20 بنا دیا, ہلکی بنا دیا اس کو. اب اولن تو اس میں بہت ساری خیانتیں بھی انہوں نے کی ہیں, اگرچہ اس کو علمی غلطی بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن اتنا بڑا عالم آدھی آدھی بات اس میں بیان کر رہے ہیں, اس کو بہت افسوس ہوا اس میں. تو اس میں باقی باتیں چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ امام البیہقی نے کیا لکھا ہے کہ شروع میں یہ لوگ جو ہے 11 ہی پڑھتے تھے, یعنی حضرت عمر کا حکم کیا تھا, 11 کا تھا, لیکن 11 رکعتیں چونکہ دیکھیے یہ لمبی تھی جیسے میں نے ذکر کیا اتنی لمبی تھی کہ عصا کو ٹیک لگانا پڑتا تھا, تو سجیشن کچھ لوگوں کا یہ ہوا ہوگا دیا کچھ لوگوں نے اس کو چھوٹی چھوٹی 20 کر دو, تو ان لوگوں نے کیا کر دیا 20 کر دیا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سند کے اعتبار سے, روایت کے اعتبار سے اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس طرح سے تاخر زمانی, ورنہ امام بحقی کا قول ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایسا ایک حدیث میں آیا ہے ایک روایت میں آیا ہے. امام البحقی کا قول ذکر کیا ہے. امام البحقی کون ہیں؟ بہت بات کہ امام شافعی کے بعد کے محدث ہیں بلا شبہ, ان کی قدر ہم کرتے ہیں, لیکن ہر عالم کے قول میں صحیح اور خطا ہوتی ہے. امام البحقی نے کوئی روایت ذکر نہیں کی اس میں. فرض کر لیجئے ولو بالفرض اس کو تسلیم کر لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے شروع میں 11 تھی, سہولت کے لیے کیا ہو گیا, سہولت کے لیے 20 بنا دیے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حضرت عمر نے اصل 11 ہی کہا تھا, یہ تو ثابت ہو گیا, اس پہ لڑو مطلب آئندہ. حضرت عمر نے 11 کا حکم دیا تھا 20 کا, آئندہ اس پہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شروع میں 11 ہی تھی. اب حضرت عمر نے 11 کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ تراویح کی اصل رکعت کتنی ہے؟ 11. اچھا اب 11 سے جو 20 کا نمبر اڈاپٹ کیے, 11 سے جو 20 کی ترقی ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ سہولت کی وجہ سے یا سنت کی وجہ سے؟ ظاہر بات ہے امام البحقی کا قول جب اس کو چمٹے ہیں تو پورے قول کو چپٹنا پڑے گا ورنہ تھوڑے کو نہیں. تو ہم کہیں گے کہ جو 11 سے 20 پہ گئے ہیں وہ سہولت کی وجہ سے گئے ہیں, سنت کی وجہ سے نہیں. حضرت عمر نے سنت 11 بتائی تھی اس لیے سنت پہ ان کو کھڑا کیا تھا, اب یہ سہولت کے لیے کہاں چلے گئے؟ 20 پر چلے گئے. ہم کہیں ٹھیک ہے ہمارے نزدیک 11 ہوں یا 1100 پڑھے ایک آدمی رات میں ہم کو کوئی پرابلم نہیں, ایک آدمی 20 پڑھے 20,000 پڑھے ہم کو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. اس لیے کہ رات کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے, جتنی انسان پڑھے اس کے لیے جائز ہے, بشری حدود میں جتنی پڑھ سکتا ہو اتنی پڑھ سکتا ہے, جتنی بھی انسان کو چاہے اس کی سہولت ہو اور وہ نماز جو ہے یعنی روبوٹ کی نماز نہ ہو, روبوٹ کی نماز نہیں ہو کہ بالکل نہیں فٹافٹ ایک آدمی پڑھ رہا ہے کہ بالکل سکون اس کی نماز میں, ایسی سکون والی نماز پڑھے. تو اگر انہوں نے 11 سے سہولت کے لیے 20 پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں ہم جب وہ سنت سے سہولت پہ جا سکتے ہیں تو ہم سہولت سے سنت پہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ ان کو سہولت چاہیے تھی, حالانکہ یہ ثابت بھی نہیں. مان لیجئے ان کو سہولت چاہیے تھی تو انہوں نے سہولت کے لیے 11 سے 20 پر گئے ہیں, تو 20 دین میں کوئی سنت نہیں ہے, سہولت ہے جس کو چاہیے وہ 20 کر سکتا 11 کی. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم کو سہولت نہیں چاہیے ہم کو 11 چاہیے تو اس کو کون منع کرے گا؟ تو اصل فیصلہ حضرت عمر کا جو تھا وہ 11 ہی کا تھا, اور ہم کہتے کہ ہم کو وہی فیصلہ اسی سے راضی ہیں. کوئی کہے کہ نہیں تم کو 20 ہی پڑھنا پڑے گا اس لیے کہ بات کا عمل ہے, ہم کہیں گے کہ وہ 20 بھی جو ہے ویسی تمہاری نہیں ہے, 20 بھی جو ہے اتنی بڑی اور سکون والی تمہاری نہیں ہے, تم نے بھی اس کو فاسٹ اور شارٹ 40 منٹ کی کر دیا ہے. تو جب تم 20 کو شارٹ کر سکتے ہو چھوٹی, تو ہم 11 کو اپنی سہولت سے چھوٹی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا پرابلم ہے؟ تو 11 ہی ثابت ہے, اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے, بالکل واضح بات ہے. اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے کہ 11 ہی سنت ہے, 11 ہی سنت ہے. بعض لوگوں سے پوری امت کا اجماع ہو گیا 20 کے اوپر, یہ وہ لوگ ہیں نہ جن کو اجماع کی تعریف معلوم ہے نہ تاریخ معلوم ہے. امام ترمذی نے اقوال نقل کیے, علامہ عینی نے عمدۃ القاری نام کی کتاب لکھی بخاری کی شرح, بخاری کا ایکسپلینیشن, اس میں جو ہے عمدۃ القاری میں علامہ عینی کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعتوں کے عدد کے سلسلے میں 10 قول ہیں. اجماع اس کو کہتے ہیں 10 قول کو, اور یہ بھی صحابہ کے بعد کے 10 قول ہیں. تو بتائیے اجماع کب ہوا ہے؟ یہ 10 قول کون سے ہیں؟ 16 رکعت بھی ہے, 11 رکعت بھی ہے, اسی طرح سے 20 رکعت بھی ہے, 24 بھی ہے, 28 بھی ہے, 36 بھی ہے, 39 بھی ہے, 41 بھی ہے, 47 بھی ہے. اب بتائیے یہ کون سا اجماع ہے؟ اتنی رکعتیں ثابت ہیں, کہاں اجماع ہوا ہے؟ امام احمد نے خود کہا کہ اس میں کوئی جو ہے مختلف روایتیں ہیں, فی الوان, انہوں نے کہا الگ الگ رنگ کی روایتیں اس میں, کوئی فیصلہ امام احمد نے نہیں کیا کہ کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے. بتائیے جب ثابت تو نہیں ہے اجماع ہوا ہے تو یہ اتنے اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ امام مالک کے زمانے میں مدینہ میں 36 رکعتیں پڑھی جاتی تھی. بعض لوگ ہم کو بولتے ہیں ہاں تم کو 20 نہیں ہوتی نا کر کے 11 کر دیے, ہم کہیں ہماری 11-20 پہ بھاری ہو جاتی. جس آدمی کو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ 11 ارے 11 تو وہ 11 پڑھ کے دیکھے اس کو معلوم پڑے گا 11 کتنی, वो तो 11 बड़ी बाबा, 11 का खाली नंबर छोटा है पर वो 11 कैसी है। तो ये नहीं जानने की वजह से लोग इस तरह से कहते हैं। इसलिए बाद लोग शुरू में जो 11 में आ जाते हैं छोटी समझिए, बाद में तेरा 20 ही अच्छी हो, वापस 20 में चले आते, ऐसी किसी 11 रहती है लोगों। तो 11 जो है बाद लोग का देखिए तोहमत होती है, क्या तुम लोग सहूलत के लिए 11 पढ़ते हो, 20 तुम्हारे से होती नहीं ना। तो वो लोग बेचारे घर में पहुंच के जो है मुर्ग मसलम खाते रहते, हम लोग वही 11 में रहते उधर पढ़ते रहते, उनके बाद खत्म होती है। तो ऐसा नहीं है, सहूलत नहीं है। अच्छा जो लोग कहते हैं कि देखिए ये फिलोसफीज वही मौलवी साहब जो आते हैं पूना को हमारे यहाँ पे अक्सर, वो कहते देखो भाई कयामत के दिन अगर 11 निकली तो हमारे पास तो एक्स्ट्रा है 11 से, हम तो 20 पढ़ते तो हमारे पास एक्स्ट्रा 11 तो हमारे इसमें निकल जाएगी। लेकिन कयामत को कभी 20 निकली तो तुम बाकी के 8 कहां से लाओगे। अब इनको बहुत फिक्र हो रही है बेचारे हमारा क्या होगा 8 रकतों का। तो लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। इसलिए कि हम उनसे फिर ये कह सकते हैं इल्जामी जवाब जिसको कहते हैं, इल्मी जवाब तो नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते ठीक है भाई रफुल दिन कभी कयामत के दिन 1 निकला तो हम तो छूट जाएंगे, क्योंकि पहला तो हम भी करते, 4 निकले तो तुम लोग क्या करेंगे, तो तुम कर रहे क्या रफुल दिन इस डर से, नहीं तो हमको क्यों 8 का पढ़ा रहे, जब तुम 4 में नहीं कर सकते तो 8 में क्यों हमको घसीट रहे। तो ये इस तरह की बातें करना जो है अजीब अजीब लोग बातें करते हैं। और ताज्जुब ये होता है कि एक आलिम मदरसे से फारिग, क्योंकि पब्लिक को ऐसी जो है चक्कर मक्कर समझ में आता है, इसलिए उनके सामने ऐसी जो है आचार वाली बातें बयान की जाती है। लेकिन ये इल्मी बात नहीं है, इल्मी बात नहीं। कोई आदमी सफर में जाकर कसर की बजाय 4 पढ़ने लग जाए, अब आप मौलवी साहब उसको बोले भाई 4 नहीं पढ़ते सफर में, आदि पढ़ना फर्ज है, वो कहे नहीं कयामत के दिन अगर 2 निकली है कि नहीं। हमारे एक बरेलवी भाई अगर पकड़ ले देवबंदी भाई को, दोनों हमारे भाई है भाई, हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमारा इल्मी इख्तिलाफ है वरना हम उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोलते हैं, बस इल्मी गलतियां जो भी हम उसको जिक्र करते हैं। अब बरेलवी भाई पकड़ ले, ये कम ज्यादा का तो जो है गैर मुकल्ली दिन के लिए हो गया, फिट हो गया। अब चलो हम लोग भी इसको तय कर लें कि नमाज के बाद जो 2 दुआएं हम लोग करते हैं, दुआए तानी बरेलवियों की होती है, देवबंदी हजरत सिर्फ 1 दुआ करते हैं, दूसरी दुआ को बिदात कहते हैं। और बरेलवी हजरत क्या करते हैं कि फर्ज नमाज के फौरन बाद इज्तिमाई दुआ होती है जो कि बिदात है। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे भाई हमारे नाराज ना हो कोई, ये बिदात है क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 10वां मसला है, हमारे नबी ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात ये कि फिर वो उसके बाद सुन्नत वगैरह नफल वगैरह पढ़ते हैं, फिर इमाम साहब उधर ही बैठे दुआ शुरू करते हैं, फिर पीछे वाले भी उसमें शरीक हो जाते हैं, तो इसको दुआए सानी कहा जाता है। तो वो लोग 2 दुआ करते हैं, बरेली हजरात कहते हैं दूसरी बिदात है। अब बरेली भाई हमारा कहने लगे कि देखो कयामत के दिन अगर 1 निकली तो हम तो वो कर रहे, कभी कयामत के दिन 2 निकली तो तुम्हारा क्या होगा, दूसरी दुआ किधर से लाएंगे, तो इनके पास क्या जवाब होगा, कोई जवाब नहीं। तो एक आदमी बाज औकात छुटकारे के लिए और काम चलाने के लिए कोई जो है चीज चला देता है, लेकिन जो गलत बात होती है झूठ बात होती है वो गाड़ी ज्यादा उसका सेल जल्दी खत्म हो जाता है, वो ज्यादा नहीं चल पाती है, कोई ना कोई उसको पकड़ने वाला होता है, उसको कोई ना कोई पकड़ने वाला होता है, लंगड़ा हिरन कितना भागेगा, उसको कोई ना शिकारी पकड़ लेगा उसको। 10वां मसला जो है नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ जो लोग करते हैं, हम कहते हैं कि ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसलिए कि 23 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। अगर आप 10 साल भी जमात की नमाज कहते हैं तो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक मदीना में जमात से नमाज पढ़ी, और आपने कभी भी जो है कोई सबूत हमको नहीं मिलता है कि सहाबा के साथ इज्तिमाई तौर पर दुआ फर्ज नमाजों के बाद में की हो, कोई एक दिन भी ऐसा हमको नहीं मिलता है। तो ये जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया इसको, और न सहाबा ने इसको अच्छा समझा और न इमामों ने इसको अच्छा समझा, किसी इमाम ने भी इसको अच्छा नहीं समझा, तो आप लोग कहां से इसको लाए। और बहुत सारे देवबंदी उलमा का भी फतवा है कि ये इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं। तो हम इसमें याद रखें कि ये जो इज्तिमाई दुआ है नमाज के बाद में, तो देवबंदी हजरात बोलते हैं हाँ तुमको बहुत दिया ना अल्लाह ने, बहुत तकड़े तुमको, मांगते नहीं अल्लाह से दुआ। हम कहते फिर बरेलवी आके कहेगा कि हाँ एक ही बार मांगते, दूसरी बार जरूरत नहीं ना अल्लाह की। وجہ اس کی یہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے تو ہم کو ضرورت نہیں دعا کی، ہم مانگتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ثابت ہے وہاں ہم کریں. جس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، پتہ یہ دعا کی اہمیت آپ کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر دعا نہیں کی، اسے ہم بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ وجہ اس کے نہیں کرنے کی یہ نہیں کہ اللہ نے بہت دیا، ہم تو اللہ کے محتاج ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، اور پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور دعا جو ہے، دعا بہترین چیز ہے جو آدمی اللہ سے مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں، بے بس نہیں جو دعا بھی نہ کر سکے. یعنی سب سے زیادہ عاجز آدمی وہ ہے جو دعا میں جو ہے سستی کرے، دعا میں عاجز ہو جائے. تو ہم دعا نہیں مانگتے سر، نہیں دعا مانگتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے بعد اس کو خاص کر لینا یہ بدعت ہے. وہی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مسافر کو کیوں منع کرتے نمازوں کے بعد؟ دیوبندیوں کو پتہ ہے نماز کے بعد مسافہ غلط ہے، کیوں مسافہ غلط ہے کیا؟ لیکن بولتے نہیں، نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد مسافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں کرتے تھے، تو مسافہ ثابت ہے، لیکن نماز کے بعد مسافہ کرنا غلط ہے. تو ہم بولیں گے دعا بھی ثابت ہے، لیکن نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے کیا؟ نہیں ہے. تو جو مسافر پہ آپ نے اپلائی کیا قانون، یہاں بھی آپ کیوں نہیں اپلائی کرتے اس کو؟ اور آپ دیکھیے اس طرح کے جو بھی بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ایک اصول ایک جگہ ہوتا ہے، دوسری جگہ اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر جگہ ایک اصول کو اپلائی نہیں کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے دلائل کے ساتھ میں علم کو حاصل کریں. آج یہ ایسا دور ہے کہ آج کتابیں اور ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں، کوئی آدمی کے لیے وہ چین جا کے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حدیث ہی جھوٹی ہے جس میں ہے کہ چین اطلب العلم ولو بالسین، جھوٹی حدیث. چین کو بھیجیں گے ہمارے نبی؟ چین میں کیا ہے؟ چین میں چائنیز چیزیں ملیں گی آپ کو، مرغی ارگی ملے گی، وہ بھی چیچڑے والی ساری ونگز ونگز. آپ کو چین میں کیا جانے کے لیے نبی کہیں گے؟ مدینہ میں علم ہے تو چین کی بات کہاں کریں گے؟ وہ جھوٹی حدیث ہے، کوئی اصل اس کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید جو اعتراضات ہیں اس کو ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.